خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا سامنے آ گیا مسجد میں، اب اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی، البتہ اب بھی ثواب کے لیے نیت کی جا سکتی ہے کرنے، اور ساتھ میں ذکر و درود کی کچھ ترکیب ہو جائے، مثلا 12 مرتبہ درود ہی پڑھ لیں، اب چاہے تو کھا پی اور سو لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ 1439 ہجری کے ذوالحجت الحرام کی آج 21 شب ہے. عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوالات کیجیے، سوال کا جواب ہوئی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں وائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی
صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل، 16 سال کے بعد آپ کو حج کی سعادت حاصل ہوئی مدینہ منورہ زہد اعلی شرف و تعظیمن میں داخلے کی سعادت حاصل ہوئی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی، مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ سارے مناظر، ان مقامات کی زیارت آپ نے تقریباً 16 سال کے بعد کی. جاننا یہ ہے کہ 16 سال قبل آپ حج پر گئے تھے اور اب 16 سال کے بعد آپ نے دوبارہ حج کی سعادت حاصل کی. آپ نے ایسا کیا فرق پایا کہ آپ کو لگا ہو کہ جو حج پر نہیں جاتے بعض لوگ اور ان کو کافی گھبراہٹ ہوتی ہے, تو ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اور آپ نے کیسا پایا؟
گھبراہٹ, اب بازوں کو تو رش سے گھبراہٹ ہوتی ہے, رش تو پہلے سے زیادہ تھا, بڑھتا ہی آ رہا ہے, اور بازوں کو کوئی اپنی طبعی معاملات ایسے ہوتے جیسے میرے ساتھ ہیں کہ میرا سب سے بڑا ٹینشن ہوتا ہے کہ استنجا وضو کی ترکیب کیا ہوگی, جس میں پاک رہنا, چونکہ حالات اس سے کہ لوگوں کا ذہن تقریباً یعنی 99% کہوں تو بھی شاید مبالغہ نہ ہو کہ پاکی صافی اور یہ ذہن نہیں ہے. اب میرا نفاست کا ذہن خاص کر پاکی ناپاکی میں بہت زیادہ حساس طبیعت ہے, اس وجہ سے وہ ٹینشن تھا مجھے. پھر اب یہ کہ 16 سال پہلے کی صحت اور اب کی صحت میں بڑا فرق, تو اب میں کیسے پاک رکھوں گا اپنے آپ کو, یہ ٹینشن میرے کو تھا, وضو کا کیا ہوگا, استنجا کیا ہوگا. تو اب یہ وہاں جا کر دیکھا کہ انتظامات جو ہیں وہ پہلے سے کافی بڑھا دیے گئے ہیں. اس حوالے سے اگرچہ مسائل تو ہیں, مطلب 100% یعنی کہ تسلی بخش تو معاملہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ پہلے سے کافی اس میں بہتری آئی ہے, تو یوں مطلب کافی حد تک میں نے اپنے آپ کو اس معاملے میں بہتر پایا, آسانی ہوئی. اب رہا بھیڑ بھاڑ, تو بھیڑ بھاڑ تو دیکھو نا, جنت میں جب جائیں گے انشاءاللہ ضرور جائیں گے, تو وہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ جب جنت میں جائیں گے تو اس وقت جنت کے دروازوں پر اتنا رش ہوگا, اتنی بھیڑ ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا چل رہا ہوگا, یعنی کندھے سے کندھا رگڑ کھا رہا ہوگا. تو پھر یہ کہ اب رش سے گھبراہٹ ہوتی ہے, تو جنت میں جانے کے لیے بھی تو رش سے گزر رہا ہوگا نا, تو اس لیے ابھی سے ذہن بنا لیا جائے کہ رش سے گھبراہٹ جو ہے نا یہ نفسیاتی ہے, حج میں کتنا رش ہو جانا چاہیے, اگر یہ سعادت ملتی ہو اسے رش سے گھبرا کر چھوڑنی نہیں چاہیے. اس کے علاوہ دیگر جو بھی وساوس ہوتے ہیں شیطانی کہ یوں ہوگا, کیسے ہوگا, بیمار ہو جاؤں گا, فلاں ہو جاؤں گا, تو یہ سب گھبراہٹیں نہیں ہونی چاہیے, اس کو ترک کر کے بندہ جائے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اسباب کر دیتا ہے. خود میرا اپنا یہ تھا کہ اب جو میری صحت ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں کیسے کروں گا, مجھے تو یہ امید ہی نہیں تھی کہ میں اور طواف کر سکوں, میں اور صحیح کر سکوں. صحیح بات, اپنے ساتھ ویل چیئر لے کر گیا تھا, میں تو ناممکن مجھے لگ رہا تھا کہ میں طواف اور صحیح اپنے پاؤں پر کر سکوں, لیکن اللہ کا ایسا کرم ہوا مجھ پر کہ میں نے سب کچھ پیدل کیا, طواف صحیح وغیرہ میری مراد ہے, ورنہ یہاں سے ہوائی جہاز میں گیا تھا, وہاں راستوں میں ویل چیئر استعمال کی ہے, لیکن جو اور مناسک ہے جیسے کہ خاص کر طواف ہے, سعی ہے, یا کنکریاں مارنا ہے, تو وہ بھی کھڑے ہو کر اپنے طور پر میں نے خود ہی مار دی کنکریاں بھی, شیطان کو جو مارنا ہوتا ہے. تو یہ مطلب میرے لیے تو خیر کرشمے سے کم نہیں ہے, میں بالکل یعنی کہ اب یہاں آ کر پھر وہی کیفیت ہے, میں چل نہیں سکتا زیادہ, چلتا ہوں تو آزمائش ہوتی ہے میرے کو, لیکن وہاں گھنٹوں چلا میں تو آپ میں صحیح, جس کو میں نے اپنے لیے قدرتی عطیہ سمجھا کہ اللہ کی خاص مجھ پر عطا ہوئی کہ میں یہ کر گیا, ورنہ ظاہری صحت فزیکلی جو پوزیشن ہے میری اس کے مطابق یہ ممکن مجھے لگ نہیں رہا تھا. تو یوں مطلب یہ کہ میں کوئی بادلوں سے نہیں آیا, آسمان سے نہیں اترا, میں آپ اور آپ میں, ہم سب مسلمان ہیں, تو ہم اگر انشاءاللہ ہمت کریں گے نہ, جو وہ احباب جن کے پاس اخراجات موجود ہیں, حج فرض ہو چکا ہے, خاص کر ان کو میری تاکید ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو روکے نہیں, ورنہ یہ کہ ویل چیئر پر بھی تو ممکن ہے جب شرعی طور پر, مجھے تو بار بار اصرار کرتے تھے اب بیٹھ جاؤ ویل چیئر, اب بیٹھ جاؤ ویل چیئر, میں نے کہا بھائی چلنا واجب ہے, ویل چیئر کی ابھی نوبت نہیں ہے, میں چل پا رہا ہوں اللہ کی رحمت ہے, چل گیا. تو زبردستی ویل چیئر پر سوار ہو جانا تو پھر وہ اس عبادت میں خرابی آئے گی, پھر اس کے کفارے اور جو بھی ہیں, تو شرعاً مطلب یعنی کہ مجھ پر ویل چیئر ہوا مجھے خود جائز نہیں معلوم ہو رہی تھی, کہ جب اللہ نے طاقت دے دی چل رہا ہوں تو ٹھیک ہے, چل رہا ہوں جب تک میں چل سکوں گا, چل سکوں گا, جب گر پڑوں گا تو اٹھا گیا, بھلے ویل چیئر میں کوئی رکھ دے, نہ گرا میں الحمدللہ چل 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 گیا اللہ کی رحمت سے، اللہ کا کرم ہوا. تو ہمت کریں، آپ بھی دعا کریں، دعا سلاح المؤمن ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کریں گے اللہ برکت دے گا، اور آپ بھی انشاءاللہ اگر کوئی سی ہے بات تو وہ دور ہو جائے گی، اور اللہ مدد کرے گا، اور آپ بھی طواف اور صحیح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. جن پر فرض ہے وہ سستی نہ کریں، حج ضرور کریں، آئندہ سال کے لیے بس دل باندھ لیں کہ اللہ نے زندہ رکھا تو میں نے حج کر رہا ہے. فرض میں بلا وجہ تاخیر بھی گناہ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، بلا وجہ تاخیر نہ کریں، فوراً کر لیں.
ہم
جس پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے تو اس کے لیے یہ وعید ہے حدیثوں میں کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، ایمان کے لیے خطرہ ہے، برے خاتمے کے اسباب میں سے یہ ایک سبب ہے. حج فرض ہونے کے باوجود جان بوجھ کر حج بندہ نہ کرے.
امیل سنت نے ابھی پیدل ماشاءاللہ جو طواف کا آپ نے بتایا کہ میں نے پیدل طواف کیا، واقعی ہم نے چند ایک مرتبہ ایسی صورتحال دیکھی کہ ہم نے عرض کی کہ حضور ویل چیئر استعمال کر لیں، مگر قدرتی طور پر واقعی یہ ایک منظر دیکھا کہ آپ پیدل چلے تھے. حالانکہ ہم میں خود پرسنلی اس بات کو جانتا ہوں کہ آپ گھر میں بھی اتنا پیدل نہیں چل پاتے، تھوڑی دیر چلتے ہیں، اس کے بعد آپ کو درد شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں. تو اب یہ امیر سنت جیسا بھی ارشاد فرمایا کہ دعا کرنی چاہیے. میں آپ کو وہ منظر دکھا رہا ہوں دعا والا، کہ جب امیر سنت پہلی مرتبہ طواف کے لیے، یعنی ہم جب حج عمرے کا احرام باندھ کر ہم پہنچے تھے حج تمتع، تو پھر جب ہم عمرے کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے گاڑی میں دعا کی جب ہم مسجد الحرام کی طرف جا رہے تھے، اب طواف کرنا تھا اور صحیح کرنی تھی، وہ گھڑی جو تھی آپ نے جو سفر کی دعا وغیرہ پڑھائی، اس کے بعد آپ نے اپنے رب تعالیٰ کے حضور دعا کی، وہ دعا آپ کو دکھاتے ہیں، دیکھیے.
سبحان الذي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
یا اللہ
اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما.
یا اللہ میرے ماں باپ
اور ساری عمر
مغفرت
مجھے زیر گنبد خضرا
جلوائے
محبوب میں
شہادت
جنت البقیع میں مدفن
اور
جنت الفردوس
اپنے پیارے حبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ
عمرے کے احرام کے علاوہ جو بقیہ اعمال ہیں وہ کرنے چلے.
آمین
شرور و فتن سے بچا کر
آمین
عمرہ کرا دے بولا الہ العالمین. قبول بھی کر مجھے ویل چیئر پر نہیں چل کر طواف کی سعادت عطا کر.
آمین کرم
کرم کری. میں نے کبھی ویل چیئر پر میرے بڑھاپے پر میری کمزوری پر
آمین
میرے گھر کا طواف اس میں ثابت جھوم جھوم کر
آمین آمین
سوز و حقت نصیب
آمین
اخلاص نصیب
آمین
آمین پہ جاہد نبی جی آمین. اسی طرح صحیح بھی میں نے کبھی سواری پر نہیں کی مولا، صحیح بھی مجھے بی بی حاجرہ کے صدقے میں
آمین
چل کر کرنے کی سعادت دے.
آمین
بجائے نبی جی آمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الغنی
تو یہ ماشاءاللہ دعا آپ نے مسجد الحرام کی طرف جب ہم جا رہے تھے اس وقت آپ نے دعا کی. جبکہ ہم جب مسجد الحرام پہنچے تو وہاں سے بھی آپ کچھ لمحے آپ کو ہم انشاءاللہ مناظر دکھائیں گے. پھر جو آگے تک جو پیدل طواف وغیرہ صحیح وغیرہ ہوئی انشاءاللہ اس کے مناظر دکھائیں گے. امیل سنت کی اس بات کو کہ آپ دعا کریں اور ہمت کریں اور واقعیتاً امیل سنت اس معاملے میں ارشاد فرمائیں گے کہ بابا پورا طواف آپ کرتے رہے. پہلے طواف میں بھی شاید آپ کو اتنی وہ ویل چیئر کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی ہوگی, ایسا محسوس ہوا؟
دعا سے پہلے تو واقعی میں مایوس تھا کہ میں نہیں کر سکتا, تو اسی لیے بارگاہ خداوندی میں بس میں نے درخواست ڈال دی کہ کرم ہو جائے. میں نے کبھی کیا ہی نہیں ویل چیئر پر آج, ورنہ میرا دل ٹوٹ جاتا. اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھ لی. ادعونی استجب لکم, تم دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں, اس کا ارشاد ہے. تو یہ کہ پھر آپ نے دیکھا ہم نے شروع, آپ لوگ تو ڈرے ہوئے تھے, مجھ سے زیادہ ایسا لگتا تھا آپ لوگ ڈرے ہوئے تھے کیسے ہوگا کیسے ہوگا, اوپر سے کرتے ہیں ویل چیئر پہ کرتے ہیں. تو میں تو اترتا یا نیچے, میں نے کہا نہیں یار میں نے تو پیدل ہی کرنا ہے, پاؤں پہ چل گئے. اللہ مدد کرے گا, اللہ مدد کرے گا, ہمت کرتے ہیں ہمت کرتے ہیں کر کے میں نے ہمت کر دی اور عوام کے اندر ہم داخل ہو گئے. اللہ کی رحمت سے باقی آپ نے جو کچھ دیکھا وہ ہوا.
اب آپ کو بھی دکھاتے ہیں, آئیے دیکھیے آگے کیا ہوا. پہلی نظر پڑنے کے مناظر ہیں, یہ سامع کعبہ نظر آ رہا ہے. کعبے پر پہلی نظر پڑتے دعائیں ہو رہی ہیں. اب نیچے اتر کر کعبے کی طرف جا رہے ہیں, مطاف. استلام اجتبا رمل کے مناظر, پھر استلام. یہ ماشاء اللہ صحیح پیدل ہو رہی ہے.
جب دل جس
حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یوں الحمدللہ عز و جل دعا بھی آپ نے دیکھی اور امیل سنت نے خود ہی اظہار فرمایا کہ میں اس سے قبل اور ابھی بھی آپ اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں. اللہ کریم ان دعاؤں کو اور اس کے علاوہ کی گئی دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. اس کی قبولیت ہماری آنکھوں نے دیکھی ہے الحمدللہ. خود امیل سنت نے اس بات کو ملاحظہ کیا کہ کس طرح اس کے بعد طواف اور سعی وغیرہ کے سارے معاملات ہوئے, اور صرف ایسا نہیں وہاں سے پھر دوبارہ جانا, وہ انشاءاللہ ہم آگے کے مناظر آپ کو دکھائیں گے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بابا طواف کے دوران آپ کو ایک چیز میں نے چند دفعہ دیکھی, بلکہ کئی دفعہ دیکھی, شاید ہر ہی پھیرے میں جب آپ استلام کرنے کے لیے حجر اسود تک پہنچتے تو لوگ مختلف جگہوں پر استلام کرتے تھے, مگر آپ کو میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ آپ جب استلام کرتے تھے تو اس وقت کئی مرتبہ رکتے تھے, پھر تھوڑا آگے بڑھتے, پھر رکتے تھے, پھر آگے بڑھتے تھے, اور اس کے بعد جیسے کہ بالکل آپ کو اس طرح کا یقین ہونا کہ اب میں واقعی حجر اسود کے سامنے, جبکہ لوگ آگے پیچھے کر رہے ہیں استلام, جو حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے جو چومنا ہوتا ہے, تو اس میں آپ کے کیا تصورات ہیں؟
سر وہ پہلے یہ تھا کہ حجر اسود کی آئین سیدھ میں ایک بہت بڑا ماربل کا پٹا بنا ہوا تھا, وہ تھی رہنمائی کہ لوگ اس پٹے پر کھڑے ہو کر اگر کعبے کی طرف منہ کرے نا تو حجر اسود کی سیدھ مل جاتی تھی. اب سوچنا ہی نہیں پڑتا, پیچھے سبز لائٹ ضرور ہے لیکن وہ اتنی دور, پھر اتنا ہجوم, تو حجر اسود کی سمت کا تعین یہ ہے دشوار. اب وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ حجر اسود کا تعین ہو جائے کہ ہم اس کی, ورنہ وہ کعبے کی طرف سینہ کرنا طواف میں یہ منع, پیٹھ کرنا منع, تو وہ حجر اسود کی طرف تو رک کر کے اس کو چومنا ہے اور سنت بھی ہے چومنا بھی ہے, تو اس میں دشواری بہت تھی. تو وہ بس وہ غور کرتے تھے کہ مطلب اللہ اگر سیدھ ہو جائے, صحیح معنوں میں سیدھ ہو جائے, لیکن اطمینان ہونا بڑا مشکل ہوتا تھا اس رش میں کہ سیدھ کیسے ہو, اللہ قبول فرما لے, کیونکہ اب وہ پہلے پٹا تھا, اب ان لوگوں نے پٹا ہٹا دیا ہے, یہ شاید یہ پٹا بہت پرانے دور کا, عاشقان رسول کے دور کا ہوگا, اب وہ نشانی ختم ہو گئی, اب وہ لوگ بےچارے وہ اندھا انجانا ایک ہی ہوتا, اعلی حضرت نے لکھا نا, تو پتہ نہیں چلتا حجر اسود کی سیٹ اب کیا حکمت ہے وہ ہٹانے کی، خدا بہتر جانے. رش تو اگر یہ کہ اس پٹے پر رش ہو جاتا تھا تو اب بھی رش تو ہو جاتا ہے، لوگ جام تو ہو جاتے ہیں. اب اپنے اپنے حساب سے وہ جام ہوتے ہیں، اور زیادہ شاید جگہ گرتی ہے وہ جام ہونے میں، بھیڑ ہونے میں، ورنہ ایک پٹے پہ بھیڑ ہوتی تھی ختم ہو جاتی تھی. اللہ کرے کہ انتظامیہ کی سمجھ میں، اب میری بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی، ان کی سمجھ میں آ جائے اور یہ پٹا بحال کر کے لوگوں کو اس سنت پر عمل کرنے میں وہ تعاون کرے، کہ لاکھوں کی سنت جو ہے نا حجر اسود والی یہ فوت ہو جاتی ہوگی. سمجھ ہی نہیں آتی کس طرح استلام کرے بندہ.
پھر رمل کے حوالے سے، ایک تو رمل کیا وہ آپ کچھ ارشاد فرما دی، پھر رمل کے حوالے سے دیکھا کہ اتنے رش میں رمل ہو کیسے، اور اگر رش ہے تو پھر رمل کرنے کا جو انداز آپ نے اختیار فرمایا اس کے حوالے سے امت کی کیا رہنمائی فرمائی؟
99.9 وہ عوام ہو یا خواص، میری موٹی عقل کے مطابق رمل کرنا آتا ہی نہیں ہے، سچی بات ہے. تقریباً رمل یوں یوں کرتے ہیں مٹھیاں باندھ گیا، یہ تھوڑی رمل ہے. رمل میں دوڑنا ہے ہی نہیں، نہ دوڑنا ہے نہ پھدکنا ہے نہ اچھلنا ہے نہ کدکڑے لگانے ہیں، رمل میں تو چلنا ہے. اور چلنا اس طرح ہے کہ مطلب تیز تیز قدم چلنا ہے، تیز تیز قلم سینہ نکال کے، جیسے کہ نہیں وہ ایک عام طور پر کسی کو دھمکی دینی ہو تیرے کو چھوڑوں گا نہیں کر کے یوں چلتے ہیں نا، کیا سمجھا میرے کو. تو یہ کفار کو اس وقت اس پر روب ڈالنے کے لیے اس چال سے وہ صحابہ کرام وغیرہ چلے تھے، پیارے آقا بھی ساتھ تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو وہ تین پھیرے اس طرح چلے تھے. اس ادا کو اس میں باقی رکھا گیا اور غلاموں کے لیے یہ سنت کر دیا گیا، تو یہ ہم اس کو ادا کرتے تھے. ابھی کوئی کس طرح کر رہا تھا، وہ کس طرح کر رہا ہوتا ہے سچکا نہیں پڑتا. تو اب جنرلی آپ اپنے طور پر سوچیں گے جب کسی پر آپ کو بہت غصہ آ جائے اور اس کو بھڑکی دینی ہو دھمکی دینی ہو تو وہ میں چھوڑوں گا نہیں اس کا منہ توڑ دوں گا، یہ عوامی اسٹائل کہ یوں چلتے ہیں نا، تو یہاں نہ منہ توڑنا ہے نہ کسی کا سر پھوڑنا ہے، لیکن اس ادا کو ادا کرنا ہے. تو وہ جس طرح یہ چال ہے نا وہ چال چلنی ہے. تو یوں مطلب مٹھیاں یوں کر کے یوں اس میں آدمی نہیں جاتا، یوں ہاتھ نارمل ہوتے تھوڑا تن جاتا ہے بندہ، تن کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر تھوڑا تیز چلتا ہے، بس یہ ہے رمل. تو خیر میں تو رمل پورا نہیں کر پایا، تھوڑا تھوڑا کرتا تھا، میرے پاؤں اتنا ساتھ نہیں دے رہے تھے، لیکن کچھ کچھ حصہ جہاں موقع ملتا تھا تھوڑا تھوڑا کیا ہے رمل، میں نے کوشش کی ہے.
تو آگے رش ہے تو ایسا نہیں کہ آدمی تھوڑا سا وہ ان کو ہٹاتا رہے، جو جب نکلنا ہے تیز قدم سے یوں تو پھر
یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کو ایزا دی جائے. جہاں جہاں رش ہو وہ تو باہر شریف میں لکھا ہوا اتنی دیر تک رمل جو ہے وہ روک دے،
اچھا
نارمل چلے، پھر جہاں موقع ملا بھیڑ چھٹی تو وہاں رمل کر لے، پھر پبلک آڑے آ گئی تو رک جائے. پہلے تو یہ تو پہلے کی مثال ہے، پہلے تو پبلک بہت کم ہوتی تھی اس کے باوجود ہوتی تھی، اب تو رمل کرنا ہی یعنی کہ ایک مسئلہ ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی. رمل کرنا سنت اور مسلمان کو ایزا دینا حرام، تو اب وہ سنت بھی نہ رہا جبکہ ایزا کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اب یہ کرنا اس کے لیے سنت نہ رہا، یہ نہ کرے نارمل چلے. تو اب اس میں یہ کہ ویسے طواف کعبے کے قریب افضل ہے، مگر اتنا قریب نہیں کہ یہ کعبے کی دیواروں سے اور پردوں سے ٹکرا رہا ہو، اتنا بھی قریب نہیں لیکن قریب افضل ہے. اچھا اب قریب میں رمل نہیں ہو سکتا اور دور میں ہو سکتا ہے، بھیڑ ایسی ہے کہ قریب بھیڑ زیادہ ہے اور دور بھیڑ کم ہے، تو اب افضل یہ کہ دور سے طواف کرے اور رمل کی سنت ادا کرے. مگر رمل اب سیکھے بھی کس سے؟ عام طور پہ سکھانے والے کو بھی نہیں آتا، میرا تو پرانا تجربہ ہے نا، بھی بعض وقت غلط سکھا رہے ہوتے ہوں گے. اب یہ کہ بہار شریعت کی عبارت پر 112 مرتبہ پڑھے اس کو غور کرے کہ یہ کیا لکھا ہے، دوڑنا لکھا ہے، پھدکنا لکھا ہے، کدکڑے لگانا، اچھل کود کرنا لکھا ہے، کیا لکھا ہے. اچھل کود کی تو صاف اس میں منع لکھی ہوئی ہے لیکن وہ کر رہے ہوتے لوگ، کیونکہ وہ زندگی میں ایک بار حج ہوتا ہے. جنرلی جو عوام ہوتی ہے نا ان کو بےچاروں کو نہیں، عوام ہو یا خواص ہو، ایک بار دو بار تو وہ، اس لیے وہ آدمی کو سجکا نہیں پڑتا. پھر رش میں اگر کچھ آتا بھی ہو تو بھول جاتا ہے.
رہنما ساتھ ہو جس کو آتا ہو تو غالباً اس میں کافی
عالم کے بغیر تو حج کرنا نہیں چاہیے. جو بھی کوئی قافلہ بنے یا خاندان جائے نا, پیسے والے لوگ ہوتے ہیں, پورے پورے خاندان سفر کرتے ہیں, ایک عالم دین کو جس کو مسائل مان ہو, عالم نام کا مولانا نہیں, عالم دین ہو علم کا, اور اس کو حج کے مسائل پر اس کی نظر ہو, اگر ایسا مل جائے نا تو اس کو اگر سونے میں تول کر لے جانا پڑے نا تو لے جانا چاہیے تاکہ وہ صحیح حج کروا سکے. باقی تو جو نظام چل رہا ہے نا وہاں دیکھا ہے نا, کوئی کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. اب زندگی بھر نمازیں پڑھ رہے تھے, نماز پڑھ کب سے پڑھ رہے بھائی, 60 سال سے, آپ 40 سال سے, ان کو نماز نہیں آتی ہوتی. روزانہ 5 وقت کی نماز 60 سال سے جو پڑھ رہا ہے اس کو نماز نہیں آتی ہوتی, اس کے کئی مسائل اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہوتا ہے. تو حج جو زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر, ہر ایک بار تو نہیں, خاص شرائط کے ساتھ صرف ایک بار زندگی میں حج فرض ہوتا ہے. اب اس کے مسائل ایک دم سے کہاں سے آ جائیں گے, تو ظاہر ہے پھر یہ وہی کرے گا, وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو رینوما بولتا ہے میں بھی ڈوبا ہوا ہوں, تو بولتا ہے میں زیادہ بڑا ڈوبکا لگاؤں گا, دونوں مل کے ڈوبتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتے مسائل, مطالعہ کرنا نہیں ہے. وہ ایک کارڈ لے لیتے ہیں آسانی کے لیے کہ وہ حج کے 5 دن کے جو کنکریاں اتنے بجے مارنی ہے, تو طواف کرنا ہے, تو طواف زیارت کرنا, یہ 2-4 چیزیں. وہ بےچارے کارڈ سے کیا ہوتا ہے, کارڈ خالی یادداشت ہے کہ پہلے یہ کرنا ہے, اس کے بعد یہ کرنا ہے, اس کے بعد یہ کرنا ہے. مسائل تو کتاب میں لکھے ہوتے ہیں نا. رفیق الحرمین ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شاید تقسیم ہوتی ہوگی, جو شاید حج کے مسائل پر لیٹسٹ کتاب اس کو کہہ سکتے ہیں, لے لیتے ہیں لیکن گھر پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہوں گے, ایک تعداد ہے, ساتھ نہیں لیتے ہوں گے. ساتھ وہ کارڈ, اتنی بڑی کتاب کا سنبھالے, اور چیزیں اپنی سنبھالیں گے, شاپنگ کریں گے تو اتنے بڑے بڑے بیگ بنائیں گے, لیکن ایک کتاب جو ہے نا یہ نہیں سنبھلتی ان سے. بلکہ اہل علم ہے, ان کو تو باہر شریعت کا 6ٹا حصہ ضرور رکھنا چاہیے ساتھ, اس میں زیادہ تفصیلات ہیں مسائل کی. تو اب تو یہ بھی خیر کتاب اور یہ سب اب تو اس میں آ جاتے ہیں, موبائل فون کے اندر بھی آ جاتے ہیں نا, تو یوں کتاب نہ لی اور اس کے اندر ہے تو بھی ٹھیک ہے. بہرحال یہ کہ مطالعہ کرے, نہ سمجھ میں آئے علماء سے پوچھ لے. اب لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہا ہے, خالی چکر لگا کے آ جائے تو کیا, پھر اپنے فضائل بیان کرنے اپنے منہ سے, جو مانگا ملا, یہ ہوا وہ, اپنے بالکل فضائل بیان کرتے تھکتے نہیں ہے. حالانکہ حج کے مناسک کی تعداد بھی ان کو پتا نہیں ہوتی ہوگی, حج میں فرض کتنے بھی نہیں پتا ہوتا ہوگا, اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہے. بریانی مانگی تو بریانی ملا, قورمہ مانگا تو قورمہ, اور ساتھ میں گرما گرم روٹی بھی ملی, یہ فضائل اپنے بیان کر رہے ہوتے. یہ مثال دی میں نے, لوگ بولتے ہیں جو مانگو ملتا ہے, میں نے یوں مانگا تو یہ مل گیا, فلاں کو یاد کیا تو سامنے جا رہا تھا, یعنی اپنی کرامتیں بیان کرتے نہیں تھکتے. وہ جا کے وہاں کیا کیا تم نے تو پتہ ہی نہیں. وہ طواف میں پھیرے کتنے ہوتے ہیں, 7. حجر اسود کو چومنا کتنی بار ہوتا ہے, 7. غلط ہو گیا, 8. حجر اسود کو 8 بار چومنا ہوتا ہے, پھیرے 7 بار کرنے ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, ورنہ پتا کچھ نہیں ہوتا, سوائے یہ کہ اپنے کارنامے یہ پتا ہوتے ہیں. آپ کے بجائے بندہ عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ علم دین حاصل کرے, اور بس اللہ کے حضور جھوم جھوم کر رو رو کر طواف کرے, ادھر ادھر دیکھے نہیں, نظریں نہ اٹھائیں, بس وہ چلتا رہے چلتا رہے, مدینہ مدینہ رحمتوں کی برسات میں نہاتا رہے.
طواف کے دوران آپ کے کیا ملے جلے جذبات تھے, اور وہ آپ کیا محسوس کرتے تھے کہ عوام بھی تو طواف ساتھی کر رہی تھی آپ کے؟
عوام نے جو مجھے ستایا ہے نا, میرا بس چلتا تو میں ان کو بددعا کر دیتا, اتنا ستایا ہے میرے کو, اتنا ستایا ہے. یہ میرے چاہنے والے, پہلے طواف میں جو ان لوگوں نے ستایا ہے نا مجھے, یعنی پیٹھ کرنا سینہ کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ اپنے اپنے پیج پر چلا رہے ہوں گے کہ ہم یہ قلا فتح کر رہے ہیں کہ الیاس کے ساتھ ہم طواف کر رہے ہیں. طواف کیا کر رہے ہیں تم, طواف میں تو کعبہ الٹے ہاتھ پر ہونا چاہیے, تو کوئی یوں کر رہا ہے یوں جا رہا ہے. اچھا پھر ہٹو ہٹو, بار بار چین بناتے ہیں, ارے بھائی کو ہم نے کوئی سلطانہ ڈاکو نہیں آ گیا یہاں جس کے لیے چین بنائی جائے کہ بھاگ جاؤں گا. ارے اپنے اپنے انداز میں یہ حرکتیں کر رہے تھے, چینیں توڑواتے ہم, یعنی کہ بالکل شوق جو تھا نا وہ بڑا ڈسٹرب ہو گیا میرا.
یہ پہلے طواف کی بات,
پہلے طواف میں یار وہ چین توڑواؤں. بھائی کیوں چین بناتے ہو یار, لوگوں کو اللہ کے مہمانوں کیوں تکلیف دیتے ہو یار, کوئی دادا گیر تھوڑی آ گیا ہوں یار, اگر میں بادشاہ تھوڑی ہوں. یہاں کا بادشاہ بھی وہی ہے جو سب سے بڑا فقیر ہے, وہی سب سے بڑا بادشاہ ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ مطلب ایسا لوگوں پر بھی بین امپریشن پڑ رہا ہوگا کہ یار یہ کون ہے, مطلب کسی ملک کا صدر اور وزیر اعظم بھی آتا ہے اس کے ساتھ بھی یہ پروٹوکول یہ اسٹائل نہیں ہوتا, اس کے ساتھ کیا اسٹائل ہے. اب میں ادھر لڑائی کروں کیا کروں ان سے, اتنے آ گئے تھے میں تو جانتا بھی نہیں تھا سب کو, سب واقعی چہرے سے بھی نہیں جانتا تھا, لیکن ظاہر کہ میں کس کس کو پہچانوں, دنیا بھر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ پہنچ گئے تھے مطلب کئی کئی راتوں سے باز تو انتظار کر رہے تھے کہ اب آئے گا اب آئے گا اب آئے گا, کسی کو فائنل تو پتا نہیں تھا میں کب وہاں پہنچوں گا. تو پھر جو انہوں نے بدمزگی کی ہے نا, پھر ایک جگہ کہیں موقع ملا اور میں نے بلکہ دو جگہ میں نے لیکچر دیے صحیح ہے, پھر فرق پڑ گیا الحمدللہ. پھر بھی اکا دکا کوئی چودھری سب پہنچ ہی جاتے تھے, سمجھانا پڑتا تھا ہاتھ کھولو ہاتھ کھولو کیا چینے بنا رہے ہاتھ کھولو. اس طرح صحیح میں مجھے اتنا ستایا ان لوگوں نے خدا کی پناہ, صحیح میں بھی یہی دادا گیری, وہ چین بناتے ہو اس کو دھکے اس کو دھکے, بس سمجھاتے یار کہ تم یوں یوں کر کے بےچارے اگلوں کو چلا رہے ہو, تمہارے پیچھے کو تم کو رقت تاری ہو تم پر, وہ کوئی یوں دھکیلتا چلا جائے تم کو طواف میں دل کیسے لگے گا. تو کیوں یار اللہ کے مہمانوں کو یوں دھکیل رہے ہو, یہ میری وجہ سے دھکیلتے تھے. میں موم کا نہیں ہوں, ہڈیوں کا بنا ہوا, تو اگر میں تو بولا میں کچلوں تو اس میں مجھے تو میں نے لطف محسوس کیا, یقین مانے کچلنے میں دبنے میں نے لطف محسوس کیا. یہ بھی بتایا میں نے کہا میں نے تو جب مجھے موقع ملا کہ میں لوگوں کے ہجوم میں پھنسا اور دھکے تو مجھے تو جنت یاد آتی تھی کہ جنت میں جب جائیں گے جب بھی تو کندھے سے کندھا چھل رہا ہوگا, یہ بھی تو جنت میں جانے کا ہی تو سامان ہم کر رہے نا, کائے کو میرے کو یار بالکل سب سے الگ تھلگ چلاتے ہو وی آئی پی بناتے ہو. یہاں وی آئی پی اللہ کی بارگاہ میں کوئی وی آئی پی نہیں ہے, جس پر کرم ہو وہی وی آئی پی ہے, خالی اپنی ہوشیاریاں کرنا. اور تو اس طرح مطلب ہے مجھے ستایا بہت ہے میرا, مطلب 16 سال کے بعد جو پہلا طواف تھا نا اس کا مزہ ان لوگوں نے کرکرا کر دیا, مجھے ماننے والوں نے مجھ سے محبت کرنے والوں نے میری محبت کی وجہ سے ان لوگوں نے کیا, مگر یہ اپنے اجتہاد کے ساتھ کیا نا, میرے مشورے سے نہیں کیا, نہ میں نے ان کو کسی کو کہا تھا کہ مجھے اس طرح پروٹوکول دینا, اب کوئی حاجت نہیں ہے. ہاں یہاں اپنے وطن میں پروٹوکول یا جو بھی ہے تو وہ اپنا دبدبا دکھانے کے لیے نہیں ہے, جان کی حفاظت کے لیے, جو بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے وطن میں جو حالات ہیں تو اس لیے وہ حارس ہیں گن مین ہیں جو بھی ہوتے ہیں, وہ ایک ترکیب ہے ہم نے بنائی ہوئی ہے, یہاں ضرورت ہے, وہاں ایسا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. تو یہ خامہ خواہ روک 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 کر وہ لوگوں کو حاجیوں کو انہوں نے تکلیف جو دی ہے نا, ابھی اس کو تو نہ میں معاف کروں تو معاف نہیں ہوگا, حقوق کلی بات کا معاملہ جنہوں نے حق العبد تلف کیا ہے اب ان کے ذمہ دار تو وہی ہے, میں نے تو ان کو متعین کیا ہی نہیں تھا, میں تو خود بیزار تھا ایسے لوگوں سے. اگر محبت ہے اور اپنا کوئی بڑا سمجھتے تو امام کے تو بندے پیچھے ہوتے نا نماز پڑھنے والے, امام کیا گیا کہ چل رہے تھے لوگوں کو روک رہے تھے, تو یہ بھی تو مطلب ایک رونگ نمبر لگا رہے تھے. یہ ہر طرح سے مطلب یعنی کہ مسائل ہی مسائل, پہلے طواف میں پہلی صحیح میں بہت مسائل ہوئے اور اتنی بھیڑ بڑھا دی تھی پہلی صحیح میں, وہ دعائیں دے کر اور کچھ کو تو میں نے کھٹا دیا لیکچر دے کے, یار تم لوگوں نے صحیح کر دیا تم کو صحیح کی حاجت نہیں ہے, اللہ کے مہمانوں کے لیے بھیڑ میں اضافہ کائے کو کر رہے ہو, اور نفل صحیح کہاں ہے نفل صحیح. تو اس لیے میں نے نفل صحیح کو منقول نہیں ہے, جس نے صحیح کر لی اور میری وجہ سے ساتھ چل رہے وہ چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے, لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے ویسے اتنا رش لگا ہوا ہے اور یہ 150 اور آدمی رش میں اضافہ کر رہے ہیں, تو کچھ تو مان گئے لیکن کچھ جو تھے نا وہ بر نہیں مانے اور میرے ساتھ وہ چلتے رہے اور مسائل کرتے رہے اور لوگوں کو تکلیفیں دیتے رہے. ظاہر ہے میں ان سے خوش ہوں یا ناراض ہوں ان کی آخرت کو تو مجھے تو نقصان پہنچتا نظر آ ہی رہا ہے کہ مسلمانوں کو حاجیوں کو جو تکلیف پہنچی, اور جو میرے بارے میں بدگمان ہوئے ہوں گے کہ یار یہ پتہ نہیں کیسا آدمی ہے, کوئی کوئی بگڑ جاتے تھے جو مڑ کے دیکھتے تھے غصے میں کہ کیا ہو رہا ہے اب میں کیا کروں. اس وقت
امیر اہل سنت کی یہ کیفیت اس پہلے عمرے کے بعد بھی رہی ہے, اور آپ نے جس طرح فرمایا کہ مدنی مشورے میں بھی امیر علیہ سنت نے اس پر بڑی اسلامی بھائیوں کی تربیت فرمائی. مجھے اس کے بعد دوسرا طواف یاد ہے کہ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ مجھے عوام میں بالکل اکیلا چھوڑ دیا جائے, اور میں نے خود غور سے دیکھا کہ امیر علیہ سنت جانتے بوجھتے بھیڑ کے اندر جاتے تھے, اور واقعی ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کے دھکے بھی آپ کو لگ رہے ہیں, اور جیسے ہی امیر علیہ سنت اس بھیڑ میں پھنستے ہوئے نظر آتے تھے تو ایک عجیب رقت والی کیفیت تھی. اور بعد میں خود بھی اس کا اظہار فرمایا کہ جب جنت میں لوگ جائیں گے تو اس قدر رش ہوگا کہ کاندھے سے کاندھا چھل رہا ہوگا. تو الحمدللہ امیر علیہ سنت نے اس طرح کا اظہار بھی فرمایا کہ اب مجھے جو طواف کا لطف آیا ہے, تو واقعی یہ عاجزی انکساری ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملی اور بہت کچھ سیکھنے کو.
وہاں عاجز انکساری کرنے کی جگہ ہے
جی,
وہ مقام ہی ایسا ہے کہ وہاں انسان باپا فرماتے تھے کہ مسکین
ہے
اور بالکل ایک جائے کہ وہاں کیا کرنا ہے اس طرح.
تو یہ کہ آپ نے رمل کے بارے میں ارشاد فرمایا, رمل کیا عمرے کے طواف میں بھی ہوتا ہے؟
جی ہاں, عمرے کے طواف میں بھی استبا اور رمل سنت ہے. استبا یہ سیدھا کندھا جو کھلا رکھتے ہیں احرام والے, اور رمل وہی جو چلنے کی جو کیفیت عرض کی, یہ دونوں سنت ہیں.
پھر تو رمل واقعی اچھے انداز سے سیکھنا ضروری ہے کہ بعض اوقات ایک بار عمرے کے سفر پر جانے والا بھی کئی کئی عمرے کرتا ہے.
100 بار عمرے کرنے جاتے ہیں نا, بعض اوقات ان کو بھی نہیں آتا ہوتا. جب تک علماء کی صحبت نہیں ملے گی, اور عالم بھی وہ جو تجربہ کار ہو, ہر عالم بھی نہیں جانتا. حج کے افعال جو ہیں مشکل مسائل ہیں اس کے, جب تک بار بار تجربہ نہ ہو نا اس وقت تک ذہن نشین ہوتے نہیں ہیں. پڑھتا ہے آدمی لیکن پریکٹیکل میں اور پڑھنے میں فرق ہے, پڑھے بھی اور پریکٹیکل بھی کرے, دونوں ہونا ضروری ہے.
صحیح کے بعد کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں. صحیح کے مناظر آپ نے دیکھے, صحیح ہو رہی تھی, اس کے بعد جب عمرہ مکمل ہو رہا تھا تو آئیے اب وہ منظر آپ کو دکھا دیں.
پانی میں خوشبو تو نہیں ہے نا؟
نہیں بالکل سادہ
بابا. اچھا وہ صابن بھی نہیں ہے نا؟
کچھ بھی نہیں,
کیونکہ وہ ابھی احرام سے میں باہر نہیں ہوا
جی جی,
اس لیے وہ میل نہیں اتر رہا. چاہیے
جی جی بالکل سادہ بابا.
زیادہ زور سے گھسنا بھی مناسب نہیں ہے, میل تو اترے اس سے.
ٹھیک,
دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے, حاجیوں کا, معتمرین عمرے والوں کا.
سیدھی یہ بتائیے کہ اگر بال نرم کرنے کے لیے بغیر خوشبو والا صابن لگائیں تو اس کی اجازت ہوگی؟ کیونکہ بال بڑے ہوتے ہیں تو نرم کر کے
اصل میل اترنے سے صابن میل اتار دیں.
ٹھیک ہے, وہ دن تو بہتر یہ ہے کہ ہم پانی سے ہی کروائیں.
پانی سے
بہتر. اب آپ حلق کروانے لگے ہیں ماشاء اللہ, عمرہ آپ نے کر لیا ہے, تو نیت کیا ہونی چاہیے حلق کرواتے وقت؟
حلق کی نیت تو پڑھی نہیں ہے میں نے, البتہ یہ کہ مرد کے لیے حلق یا قصر کرنا واجب ہے. عورت صرف قصر ہی کرے گی, اس کے لیے حلق کرنا حرام. کہ عمرے والا اور حج والا جو کرے گا حلق, تو یہ حدود حرم میں ہو, اور جب تک یہ حلق یا قصر نہیں کریں گے اس وقت تک احرام سے باہر نہیں ہوں گے.
حلق والا یہ نیت کر سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ
والسلام
والے کے لیے تین دفعہ دعا فرمائے؟
جی جی جی,
اس کی
تین, جی ہاں, جس نے حلق کروایا اس کے لیے تین بار رحمت کی دعا ہے. تین بار رحمت کی دعا حاصل کرنے کے لیے میں حلق کروا رہا ہوں, قصر نہیں. سیدھی طرف سے شروع کرنا ہے سنت, سیدھی طرف سے.
آپ نے کرسی بھی یوں رکھی ہے تو اس کی کوئی وجہ خاص؟
قبلے کی طرف میرا منہ ہے.
حلق کرواتے وقت کی کوشش کرنی چاہیے کہ قبلے کی طرف؟
بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر روبہ قبلہ تشریف فرماتے ہیں, قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے. تو اس نیت سے بیٹھے سنت کی نیت سے, اور قبلہ رو بیٹھنے سے نگاہیں نظر تیز ہوتی ہے. حافظہ بھی, حافظے کو فائدہ ہوتا ہے اس کی قبلہ رو پڑھیں گے جلدی یاد ہوگا. سیدھی طرف سے اس طرح سے اسے دو پیس کر لیں سر کے حساب سے اپنے بیچ. اب یہ سیدھا سینٹر سے ماشاء اللہ.
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے ابھی جو ویڈیو دکھائی گئی اس میں ارشاد فرمایا کہ حلق واجب ہے, تو کیا آپ تقصیر کر سکتے تھے؟ کیونکہ آپ کے سر کے بال تو ایک پورے سے چھوٹے تھے, تو کسی کے سر کے بال ایک پورے سے چھوٹے ہوں تو اب کیا اس پر حلق ہی واجب ہوگا یا تقصیر کر سکتا ہے؟
مگر ایک پور وہ ہے نہیں تو کیا اب جیسے کہ جس کے سر پر وہ ہے نا ٹنڈ پر بھی تو اس طرح پھیر دے گا لکھا ہے تو اس کا مطلب تقصیر کا محل نہیں تھا میرا تقصیر کا موقع نہیں تھا.
یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے سر کے بال ایک پورے سے کم ہوں تو اب حلق کروانا ہی اس پر واجب ہے.
یہ آپ نے احتیاط جو بیان فرمائی ہے یہ کیونکہ زندگی میں پہلی دفعہ سنی ہے کہ زیادہ گھسنا نہیں آپ اس کو تھوڑا سا
صابن لگا کے
نہیں صابن کے بغیر بھی آپ فرما رہے تھے کہ اس کو زیادہ گھس کے یوں نہیں کہ میل چھوٹے. یہ ماشاءاللہ پہلی دفعہ ہی نہیں اس طریقے سے
اندر چھوٹے کے میل نہیں اتارنا. اب میل اتارنے کے جو انداز ہے اس سے بندہ بچے. جیسے کھجانا ہے تو احتیاط سے کھجائے کہ میل بھی نہ اکھڑے بال بھی نہ ٹوٹے ہلکا ہلکا کھجائے. تو اسی طرح سر کا
اور کوشش کریں گے کہ ہم تقریباً مدنی مذاکروں میں کچھ نہ کچھ آپ کو امیل سنت کی کیونکہ ابھی ہم نے حج آپ کو نہیں دکھایا. امیل سنت کا 8 ذوالحجہ کو مینا کی طرف جانا پھر مینا میں رکنا پھر مینا کے بعد عرفہ شریف کے بعد دعائیں وغیرہ پھر اس کے بعد امیل سنت کا مزدلفہ آنا مزدلفہ میں قیام عرفات میں کس طرح قیام ہوا مینا میں کس طرح قیام ہوا پھر اس کے انشاءاللہ ہم آپ کو امیل سنت سوالات جوابات ان کے مسائل اور وہاں کے معاملات وہاں بھی امیل سنت کو عوامی جو استنجا خانے اور وضو خانے استعمال کرنے کا جو موقع ملا تو وہ عوامی استنجا خانوں میں وضو خانوں میں کیا کیا احتیاطیں ہونی چاہیے اس کے متعلق کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ وہاں جو سفر کرے اس کے لیے مختلف مقامات پر سفر کرنے والوں کے لیے بھی یہ بہت پیارے پیارے ہمیں اصول اور مدنی پھول ملیں گے. اس کے بعد مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے بھی ہمارے پاس مناظر ہیں مگر آج ایک آپ کو ضرور ہم مدنی گلدستہ وہ دکھائیں گے مگر تھوڑی دیر کے بعد دکھائیں گے کہ جب امیل سنت پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہے تھے اس وقت امیل سنت ایک سوال کیا گیا اور آپ نے اس وقت اپنی ایک تمنا کا اظہار کیا اس تمنا کو ہم نے ریکارڈ کیا ہے وہ انشاءاللہ آج کے مدنی مذاکرے میں آپ کو دکھانے کی میری نیت ہے. وہ اب تک مدنی چینل پر یا سوشل میڈیا پر وہ ابھی تک مدنی گلدستہ آیا نہیں ہے شاید پہلی بار ہم انشاءاللہ اس کو مدنی چینل کی اسکرین پر لائیں گے. تو یہ آپ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین میں ایک تعداد ہوگی جو شاید انہوں نے بہت پہلے ہم سے سنا ہوگا کہ اللہ نے چاہا اور کبھی امیل سنت کو حج کی سعادت نصیب ہوئی تو ہماری نیت ہے کہ ہم امیل سنت کے حج کے اور عمرے کے لمحات کو کیمرے کے اندر محفوظ کرتے رہیں تاکہ آنے والی امت کو اور موجودہ جو حج کرتے ہیں ان کو فوائد حاصل ہوں پریکٹیکل دیکھ سکیں. ہم نے کوشش کی ہے بعضوں کو مووی بنانا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یار وہاں جا کر مووی بناتے ہیں لوگ اپنی موویاں خود بناتے ہیں اور اپنی موویاں خود بنا کر ڈالتے ہیں کہ میں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں انہوں نے خود اپنی مووی نہیں بنائی ہے بلکہ امت کے رہنمائی کے لیے جو ہماری مجلس نے اور ہمارے اسلامی بھائیوں نے جو ان کے مناظر کو محفوظ کیا ہے اور انداز کو محفوظ کیا ہے الحمدللہ اس سے امت کو اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو جو امت کو جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں ابھی بھی ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ جو ہم نے طواف کے اور یہ حلق کے اور اس طرح کے صحیح وغیرہ کے جو مناظر دکھائے پھر اس سے جو آپ کو شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں وہ اپنی مثال آپ اجتباع کیسے رمل کیسے تو استلام کرنے کے حوالے سے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. یہ تو ابھی ہمارے پاس بڑے مختصر سے مدنی گلدستے ہیں. مین جو کیمرے جن سے ہمارے مجلس جو تھی ساتھ اس نے جو بنا ہے اس پر انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بہت زبردست امیر سنت کا حج کا سفر یہ اللہ کی رحمت سے محفوظ ہوگا اور میں امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے کہ یہ حج کا سفر آنے والے سالوں میں انشاءاللہ جو حج پہ جائیں گے ان کے لیے یہ زبردست ذخیرہ ہوگا حج پہ جانے والوں کے لیے اور ان کو صرف یہ نہیں بتایا جائے گا کہ حج کتاب میں یہ لکھا ہے بلکہ انشاءاللہ انہیں دکھایا جائے گا کہ حج ایسے کیا جاتا ہے کتاب لکھنے والے نے حج کیسے کیا انشاءاللہ وہ دکھایا جائے گا. تو الحمدللہ اس اچھی اور خوبصورت نیت کے ساتھ امیل سنت کے مناظر کو ہم نے محفوظ کرنے کی کوشش کی, جنہیں بعض اسلامی بھائی شاید ہضم نہیں کر سکے ہوں گے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ وہ منظر جو مدینہ شریف بارگاہ رسالت میں حاضری سے پہلے کی جو آپ کی تمنا تھی, وہ آج کے مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ دکھانے کی میری نیت ہے. وہ وقت مناسب پر دکھایا جائے گا. میں ابھی ہم نے ماشاءاللہ کعبہ مشرفہ کی بھی زیارت کی اور کافی حج کی باتیں سنی ہیں. امیل سنت بھی برسوں کے بعد حج کر کر آئے ہیں. امیل سنت کی حرم پاک سے والیانہ محبت اور دیوانگی سے بھرپور ایک اور منظر ہے جو مکہ مکرمہ زہد اللہ شرف و تعظیمن اور مسجد الحرام کے پاس جو کبوتر ہیں ان کبوتروں سے متعلق ہے. وہ منظر بھی انشاءاللہ ہم آج کے مدنی مذاکرے میں آپ کو دکھائیں گے.
بعض مدنی بنیوں کا ایک ہے ہمارے پاس, ہم چلا رہے ہیں. مدنی منیوں کی طرف سے حج مبارک کی ایک مدنی گلدستہ ہے.
ہمارے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کافی جمع ہو گئے. امیر سنت کے فیس بک پیج پر اسد احمد ہیں, آپ سے سوال کر رہے ہیں, کیا اس سال امیر سنت پر حج فرض ہوا تھا کیا؟
میں تو الحمدللہ پہلے بھی حج کیے ہیں. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ مدینے جانے کی تمنا کس کو نہیں ہوتی, تو میں بہرحال نہیں جا رہا تھا. اور پھر ایک افواہ, اللہ ان کو بھی ہدایت دے جنہوں نے افواہیں چھوڑی تھی کہ اس پر پابندی لگ گئی ہے, تو اس کو بھی لوگ یعنی کہ ڈیگریڈ کرنے کے لیے, مجھے اور دعوت اسلامی کا امیج خراب کرنے کے لیے غالباً اس کو استعمال کرتے تھے. تو میں نے جو حج کی ترکیب کی, اس میں ایک نیت یہ بھی تھی کہ اس فتنے کا سدے باب کیا جائے کہ مجھ پر پابندی ہے. الحمدللہ مجھ پر کوئی پابندی نہیں. مجھے ظاہر ہے کہ جس پر پابندی اس کو اطلاع تو ہونا کہ تم پر پابندی ہے, آنا مت. تو
اور واپس
کوئی مجھ پر پابندی نہ تھی نہ ہے
نہ انشاءاللہ
ہوگی.
اچھا, یہ کتنی آزادی کے ساتھ سفر ہوا.
الحمدللہ
آپ نے بھی پابندی کی جیسے بات کی, اس آزادی کا ایک منظر کہ کیا ہو رہا تھا مسجد الحرام کے باہر, آئیے وہ ایک منظر آپ کو دکھاتا ہوں.
کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟
کبوتران حرم کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں.
کبوتروں یہ اچھا
شاید
کبوتران حرم کی زیارت کی ہے. دیوانگی کے مناظر دیکھے ابھی طواف زیارہ کے لیے مسجد الحرام کی طرف جایا ہے.
اچھا, اس پر بھی تنقید ہوتی ہے. اب وہ جو کبوتر مٹی پر بیٹھیں گے, حرم کے کبوتر, تو مٹی پر پنجے کا نشان تو بنے گا نا. تو اب اگر اس کو چوم لیا کسی نے تو عاشقوں کا تو سینہ چوڑا ہوگا, باہر سے خون بڑھے گا. لیکن جو الٹ ہوتے ہیں نا, یہ بولتے ہیں یہ کس کی سنت ہے, وہ کس کی سنت ہے. ہوائی جہاز میں مدینے جانا کس کی سنت ہے, ہوائی جہاز میں حج کے لیے سفر کرنا کس کی سنت ہے. اونٹ گھوڑوں پہ کرو, اونٹوں پہ سفر ہوتے تو یہ مطلب خالی خالی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, بک 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 کرتے رہتے.
اچھا, کوئی کہنا واپس.
حالانکہ عشق میں جب تک شریعت کی حد نہیں ٹوٹا, شریعت کے ہم پابند ہیں, جب تک شریعت کی حد نہیں ٹوٹتی تو جو بھی کام کیا جائے, چاہے وہ عشق میں ہو یا ویسے کیا ہو, مباح ہوتا ہے. اس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہوتا ہے, نہ ثواب نہ گناہ. جیسے ابھی آپ مائک کے ذریعے میری آواز سن رہے ہیں. اتنوں تک جو مائک تک پہنچ رہی ہے, تو یہ مائک تک آواز پہنچانا کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ سنت ہے. سرکار کے دور میں مائک نہیں تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صحابہ کرام کے دور میں بھی نہیں تھا, بعد میں بہت بعد میں ایجاد ہوا ہے. تو مائک کے ذریعے آواز پہنچانے میں کسی کو کوئی کلام نہیں, خطبہ پڑھتے ہیں مائک میں, حالانکہ یہ سنت نہیں ہے. خطبہ ثابت نہیں مائک میں پڑھنا. اذان سے پہلے درود شریف پڑھو تو بخار آ جاتا ہے کہ درود شریف حضرت بلال حبشی نے کب پڑھا تھا. تو بھائی تو اذان کب بلال حبشی نے دی تھی مائک میں؟ اگر تو مائک ہٹا بھی دے گا تب بھی میں تو درود شریف پڑھنا نہیں چھوڑوں گا. یہ چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں, تو اس لیے شیطان کے وسوسوں میں مت آؤ. ہر وہ کام جائز ہے جس کو شریعت نے منع نہیں کیا. یہ ایک اصول اگر ذہن میں آ جائے گا نا تو انشاءاللہ سب مسئلے حل ہو جائیں.
بھائی یہ منظر دیکھ کر تو کئی عشق والوں کے
سینے چوڑے ہو گئے ہوں گے.
عشق کو ایک مستی کی کیفیت آئی ہوگی, ہم میں ہی بنا رہا تھا, مجھے پتا نا کتنا مزہ آ رہا تھا.
سوچ بھی تو بنتی ہے نا کہ وہاں کی تو ذرے ذرے کا ادب ہے. تو کبوتر کے قدموں کے نشان کا جو ادب کرتے ہیں, محبوب کے قدموں کے نشان کا کتنا ادب کریں گے, اور جس کے قدموں کے نشان کا ادب کریں گے ان کے قدموں کا کتنا ادب کریں گے, اور صاحب قدم کی محبت اس کے دل میں کس قدر ہوگی جس کا قدم ہے. تو یہ سب مطلب چین بناؤ یار, اب یعنی کہ مائنس مت جاؤ, اب پلس جائے کریں. عشق میں پلس جاتے رہے پلس کرتے رہے کرتے رہے, جب شریعت کیا ٹوٹتی نظر ہے تو رک جائے. یہ ہمارا معیار ہے.
تو آہستہ آہستہ بہت کچھ دکھانا ہے بابا, ان شاء اللہ ابھی تو اور مدنی مذاکر ہیں نا ہمارے.
بہرحال سوشل میڈیا والوں پر اللہ رحم کرے, بیچاروں کو ہدایت دے. یہ سمجھتے نہیں ہیں, بس اپنا اپنا اجتہاد جو ہے کر کے وہ تنقید کرتے رہتے, اپنی آخرت داؤ پہ لگاتے رہتے ہیں کہ جو بھی کر رہا اگلا آخر کوئی یعنی کیا ایسی حدیث ہے جس کی مخالفت کر رہا ہے, یا قرآنی حکم کی کوئی مخالفت کر رہا ہے, ایسا کچھ ہے یا نہیں. اب ایسا نہیں ہے تو اگر نہیں سمجھ میں آتا تو آدمی چپ مرے, بول بول کے کیوں اپنی آخرت کو داؤ پہ لگائے.
امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بغیر چپل کے مدینہ منورہ میں رہے.
استنجا بھی مدینہ میں نہیں کرتے تھے,
سواری تک انہوں نے مدینہ منورہ میں نہیں کی,
اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور جھک جاتے تھے. اب یہ کون سی حدیث میں سرکار کا نام سن کر جھک جاؤ, رنگ بدل جائے, چہرے کا رنگ بدل دو. یہ ان کے عشق کا ایک بس اعلیٰ درجہ تھا کہ وہ ایسا ان پر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی. اب اس پر کیا مطلب قلم چلائیں گے؟ ہم کو اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ ہم جب نام سنتے تو ہم کو کچھ نہیں ہوتا. کاش ہم کو بھی کچھ ہو جایا کرے, کاش ہمیں بھی ایسا عشق مل جائے.
کاش ایسا مل جاتا عشق نام سنتے ہی, آنکھ بھی امڈ آتی دل بھی غم سے بھر جاتا.
کاش کاش ایسا مل جاتا عشق نام سنتے ہی, آنکھ بھی امنڈ آتی دل بھی غم سے بھر جاتا,
روتے روتے مر جاتا وقت رخصت طیبہ, کاش میں مدینے سے لوٹ کر نہ گھر آتا.
کاش ایسا مل جاتا عشق نام سنتے ہی, کاش ایسا مل جاتا عشق نام سنتے ہی بھی امڈ
دو کالز ہیں، ایک مبارک باد کی، ایک مفتی احسان صاحب کی کال
ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ عالی شان میں بمبئی ہند سے محمد ابو بکر اتاری. میٹھے مرشد، آپ کو سفر حج مبارک ہو، حاضری مدینہ منورہ مبارک ہو، آپ کو مقدس مقامات کی حاضریہ مبارک ہو، اور اللہ پاک وہ دن جلد لائے کہ حرمین طیبین میں آپ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی سفر نصیب ہو، آپ کی آنکھوں سے گنبد خضرا دیکھنا نصیب ہو، آپ کی آنکھوں سے خانہ کعبہ کا دیدار نصیب ہو، آپ کے معیت میں مینا مزدلفہ عرفات کا سفر نصیب ہو، اور یقیناً آپ نے ہم غلاموں کو، اپنے مریدین کو، متوسلین کو، اپنے چاہنے والوں کو، محبین کو نہیں بھولا ہوگا. اور میں پھر ایک بار رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری سلمہ الباری، جن کا ایک انقلابی مینجمنٹ جو سفر حج پر دیکھا، جا بجا کلپس کے ذریعے دیکھا، واقعی ایک ایکسٹرا آرڈنری ماشاءاللہ مینجمنٹ تھا. اللہ پاک انہیں نظر بد سے بچائے اور سلامت رکھے، اور ہمارے ہر رکن شورا بلکہ ہر ذمہ دار کو مزید ترقیاں، برکتیں اور عروج عطا فرمائے، اور فیضان امیل سنت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ کرے کہ ربیع النور شریف میں، 12 ربیع النور شریف آقا کے قدموں میں ہمیں اہل سنت کے ساتھ نصیب ہو، اور بار بار مرشد کے ساتھ مدینے کی گلیاں دیکھنا نصیب ہو. دعائے بے حساب مغفرت کا طالب.
محمد حسان اتاری عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل کچھ دیر قبل شہداء بدر کے مزارات پر حاضری ہوئی، اور آپ کا سلام بھی میں نے آپ کے حکم کے مطابق عرض کر دیا. اب سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی مسجد نبوی علی صاحبہ الصلوۃ والسلام میں حاضری ہوگی. آپ سے عرض یہ ہے کہ ایک تو دعا فرما دیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ذوق و شوق عطا فرمائے، با ادب با ذوق مقبول حاضریہ نصیب فرمائے. دوسرا آپ سے سوال یہ تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سلام کہہ دیجیے گا کسی کو بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا کسی بھی بزرگ کو کہنا، یا حاضر جو شخصیت ہو اس کو پہنچانے کا کہنا، تو اس میں سلام پہنچانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یعنی کیا کہا جائے کہ آپ کو فلاں نے سلام کہا ہے، یا آپ کو فلاں کا سلام، اس میں طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ارشاد فرما دیجیے گا.
ماشاءاللہ، حج کی مبارکباد دی جنہوں نے، ان کو بھی شکریہ. آپ نے شہداء بدر کے بارگاہوں میں میرا سلام عرض کیا، شکریہ، جزاک اللہ. اب تو ماشاءاللہ ابوا شریف بھی ہو آئے، امی جان کیا، پھر بدر شریف کی حاضری آپ نے دی، ماشاءاللہ. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مدینہ شریف جا رہا ہے تو اس کو جانے والے وہ کہیں نا کہ بارگاہ رسالت میں میرا سلام عرض کرنا، تو وہ خود ہی وعلیکم السلام بول پڑتا ہے. یہ علم کی کمی کی وجہ سے جنرلی بھی بولتے ہیں میں اپنے ابو کو سلام بولنا یا فلاں کو سلام بولنا، تو یہ جواب جس کو ہم نے کہا نا سلام بولنا، تو وہ خود ہی بول دیتا ہے وعلیکم السلام. تو یہ معلومات کی کمی ہے. انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو سیکھ جائیں گے کہ اس کو کیا کرنا ہے. تو جب کسی نے کہا کہ میرا سلام پہنچا دینا فلاں کو، اور آپ نے ہاں کر دیا، تو اب پہنچانا واجب ہو جائے گا. آپ کے وعلیکم السلام کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس کی حاجت. اب یہ کہ بارگاہ رسالت میں کسی کا سلام پہنچانا ہے، اس نے کہہ دیا میرا سلام عرض کرنا اور آپ نے ہاں کہا، تو واجب ہوگا کہ وہاں پہنچائے. تو جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ میرا بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنا، تو اب یہ کہ آپ یہ کہیے کہ الیاس یا رسول اللہ الیاس نے آپ کو سلام عرض کیا ہے، اس طرح کہا جائے. اچھا اب بعض ہوتے ہیں کہ ویسے ہی بولو نہ بولو وہ سلام پہنچاتے ہی رہتے ہیں، تو چلو میرا اگر اس نے اس کو پتا ہے کہ جیسے رفیق الحرمین میں نے تو لکھا ہوا ہے کہ میرا جب جب حاضری ہو تو سلام عرض کر دیں، تو اگر اس کو پتا ہے اور اس نے پڑھا یہ اور اس وجہ سے وہ بار بار میرا سلام عرض کرتا ہے تب تو صحیح ہے کہ اس نے صحیح کیا، واجب نہیں ہے. لیکن اب وہ لکھا ہوا ہے میں نے تو میری درخواست منظور کر لی، اس نے کہا تو انشاءاللہ اجر و ثواب کا حقدار ہوگا. اچھا بعض لوگ کہ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں، اس کو کہا نہیں ہے کہ میرا سلام بولنا، پھر کہنا کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، یہ تھوڑا یہاں میں متردد ہوں کہ کیا یہ بات سچ ہوئی، جبکہ ایک تعداد ہے اس کا تو ذہن ہی نہیں ہوتا نا سلام بھیجنے کا، دعا کا بولتے ہیں ایک تعداد ہے. اچھا پھر بولیں گے مکے میں دعا کرنا، مکے مدینے میں دعا کرنا، کوئی بولے گا مدینے میں دعا کرنا، اب اس نے مدینے میں دعا کرنا بولا ہے. سلام عرض کرنا اگر یہ کہہ دیتا کم از کم مدینے میں سلام عرض کرنا، تو شاید انڈرسٹوڈ ہو جاتا کہ مدینے میں کس کو سلام کہا جاتا ہے، تو یہ نہیں کہتے مدینے میں دعا کرنا، تو اب اس کا سلام پہنچانے کی تو کوئی ترکیب ہے نہیں. اب اگر بارگاہ رسالت میں عرض کیا جائے کہ یا رسول اللہ فلاں نے آپ کو سلام عرض کیا ہے، حالانکہ اس نے تو کہا ہی نہیں ہے، اب یہ بات سچ ہوئی یا غلط ہوئی یہ خود فیصلہ کر لیں. تو میں اس طرح ذرا مجھے بھی اپنا مدنی ماحول ہے اس وجہ سے سائی بھائیوں کا یہاں ایک ترکیب ہے کہ بولتے ہیں کہ سلام عرض کرنا، اب سب کا تو نام یاد رہنا یہ مشکل ہوتا ہے، اور میں حتی الامکان ہاں بھی نہیں بولتا ہوں، سن لیتا ہوں. چلو ہاں بول بھی دیا تو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ یاد رہا تو بولوں گا عرض کروں گا، یہ آدمی کو سامنے والے کو تھوڑا چوٹ کرتا ہے. اب ایک ہے مطلب کوئی موبیدار آدمی وہ بولتا ہے، نہیں کہ مابیدار آدمی ہے اور اس کو آپ پر مان ہے یا قریبی دوست ہے اور وہ آپ کو بولتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنا، تو آپ نے کہہ دیا یاد رہا تو عرض کروں گا، اس کو تھوڑا جھٹکا لگے گا کہ یار میرا اتنا بھی اس کو یاد نہیں رہے گا، یہ چپ چاپ سن لے. ہاں بولنا تو ہاں بول دے تو پھر تو وہ لکھ لے یا جو بھی ہے یاد، یعنی کہ یاد رہ جائے اس کو، ایسی ترکیب کرے تو اچھا ہے. اب پھر بھی یہ بھول گیا عرض کرنا سلام، تو چونکہ جب اس نے ہاں کہا تھا اس وقت تو نیت تھی کہ میں عرض کروں گا، تو اب یہ کہ بھول گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یاد رہا تو بولوں گا یہ کہنے کی حاجت ہی نہیں ہے، سامنے والے کو جھٹکے نہ دیے جائیں. یاد یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بھائی فلاں جگہ جا رہے ہو، اچھا بھائی فلاں عالم صاحب کو یا فلاں پیر صاحب کو میرا سلام بولنا، بھائی یاد رہا تو بولوں گا، یہ نہ کہا جائے، اس سے تھوڑا دل دکھتا ہے، چوٹ آتی ہے. ہاں سن لیا جائے پھر بول دیا جائے سلام، نہیں یاد رہا تو ویسے ہی کوئی گناہ نہیں ہے، وعدہ خلافی نہیں ہے، یہ بھول گئے تو وعدہ خلافی اس صورت میں ہوتی ہے کہ جبکہ ہاں کہتے وقت نیت یہ ہو کہ میں یہ کہوں گا نہیں، خالی ہاں کہہ دیا ٹالنے کے لیے، تو ہاں کہہ دیا تو اب یہ وعدہ خلافی ہے، چاہیے سلام کہہ بھی دے گا تب بھی وعدہ خلافی ہے، کس نے یہاں جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، وعدہ کیا جھوٹا، اور نیت یہ ہے کہ میں نہیں کروں گا. یہ باریک فرق ذہن میں رکھیے. آپ
یا سیدی آپ زائرین کی تو تربیت کر رہے ہیں، جو سلام دینے والا ہے وہ بھی بعض اوقات پہلے کہتے ہیں کعبے پر پہلی نظر پڑے تو میرا نام لے کے دعا کرنا، اور واپس آنے کے بعد پوچھتے ہیں یہ بتاؤ دعا کی کہ نہیں،
یہ بڑا مسئلہ،
میرا سلام کہا کہ نہیں، اب کیا کریں؟
یہ میں اس پر بھی آ رہا تھا کہ میرا سلام بولا کہ نہیں، میرے لیے دعا کی کہ نہیں، اب یہاں آدمی پھنس جاتا ہے. یہ سوال آپ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں بالکل، کسی کو بھی نہ بولا کریں کہ میرا سلام عرض کیا یا نہیں، میرے لیے دعا مانگی یا نہیں، کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر جب پڑی تو میرے لیے میں یاد آیا کہ نہیں، دعا کی کہ نہیں، اپنی اتنی ویلیو نہ بنائی جائے یار، مطلب بیچارہ انسان ہے بھول جائے یار، اور آپ کو کون سا سب یاد رہتا ہے، تو اس لیے وہ ان کو مطلب یہ بولنے والا، اب یہ بولنے کو تو ایسے منہ پھٹ ہوتے ہیں، دعا ہوا ہے میں یاد رکھا کروں گا، دعا نہیں کرتے آج کل آپ، دعا نہیں کرتے، بڑی پریشانی ہے، آپ دعا نہیں کرتے، فیصلہ بھی کر دیتے ہیں، تو یہ ایسا نہ کہا جائے کہ سامنے والا اب پھنس گیا، آپ نے کہا نا میرے لیے دعا مانگی کہ نہیں مانگی حج پہ، اب وہ جو خطرہ ہے کہ جھوٹ بول دے.
اچھا ان کو جب کہنا کہ بھئی سارے مسلمانوں کے لیے دعا کی، نہیں الگ سے مجھے سارے مسلمانوں والی لسٹ میں نہ رکھے، نام لے کے دعا کرنی آپ،
یہاں پھنسا دیتے ہیں یہ، اور یہ ایسوں کی بھی تعداد کم نہیں ہے، یہ معلومات کی کمی کی وجہ سے لوگ سامنے والے کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتے ہیں، پھر وہ اگلا جو مروت نے بعض اوقات بول دیتا کہ بالکل بالکل آپ کے لیے تو ہر جگہ میں نے دعا کی تھی، یہ حالانکہ ایک جگہ بھی نہیں کی ہوتی، تو یہ اب سیدھی سیدھی وہ جھوٹ بولا گناہگار ہوا. اب اس وقت یہ کہ وہ ہے تو گرا تو بہت گزرے گا، کہہ دے اور کیا کہ یار میں بھول گیا تھا، اب وہ دے گا تھوڑی لیکچر دے گا، ہم غریب کہاں یاد آئیں گے بھائی، آپ تو بڑے آدمی ہیں، سن لے اور کیا، اس طرح کے وہ سنائے گا کچھ جملے، ہر ایک میں اتنا وہ ہے نہیں نا کہ وہ اتنا روپ کے اس کو سمجھا سکے گا یار کیوں لوگوں کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتے آپ، یہ سوال نہ کریں. اب یہاں یہ ہے کہ ساری امت کے لیے، جیسے کہ ہم اس نے اگلے نے کہا کہ آپ نے تو اپنے محبین متبصرین جو الفاظ ان کو آتے تھے وہ بولتے چلے گئے، تو اب یہ کہ میری اپنی یہ کوشش ہوتی ہے اور بارہا کی بھی ہے یہ دعائیں، میرے یا اللہ میرے مریدین اور میرے طالبین کی بے حساب مغفرت کر دیں، یہ میں عام حالات میں اپنے طور پر بھی یہ دعا کرتا ہوں. اب ذرا کہ جان لاکھوں حساب ہی نہیں ہے، اب میں بولوں سعید بھی تو شفیق بھی تو علی بھی تو فلاں بھی تو چنی بھی تو چنا بھی تو، یہ تو میرا پورا دن بھی یہ وظیفہ رٹوں تو شاید مشکل ہو جائے میرے لیے، میں نام تو سب کے لے نہیں سکتا، کبھی ضرورت ہوتی ہے نام بھی لے لیتا ہوں، لیکن جنرل میں یہ اب میں نے مریدین کہہ دیا سب آ گئے اس میں، ہے تو آ گئے، نہیں ہے تو نہیں آئے، یا طالبین ہیں دوسرے کے مرید ہیں تو وہ بھی آ گئے، اچھا پھر اب کوئی بولے میں مرید بھی نہیں طالب نہیں تو میرا کیا، میرا دعا تو ہر دعوت اسلامی والے اور والی جب ساری امت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ محبوب کی ساری امت کو بخش دے، یہ کوئی میں احسان نہیں کرتا، میں اپنا ثواب کھڑا کرتا ہوں، دعا مانگنا ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے نا، تو یوں میں یعنی کہ یہ کرتا ہوں. اب اس صورت میں کوئی بولے کہ مجھے میرے لیے دعا کی یا نہیں کی، اگر بندہ یوں ہاں بول دے کہ سب کے لیے کی تو ہے لیکن اگلے کا پوچھنے کا مقصد کچھ اور ہے کہ میرے لیے نے تخصیص میری اسپیشل، میں نے بولا تھا میری ماں بیمار ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، اب ظاہر اس کی ماں کے لیے تو دعا نہیں کی وہ یاد نہیں رہا، کیا کرے آدمی، اب جنرل بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں، مریضوں کے لیے بیمار کبھی یاد بھی آ جاتا ہے یار فلاں نے اس کی ماں کا بولا تھا تو اس کو یا اللہ شفا دے دے تب تو یہ صحیح ہو گیا. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا تو مانگی تھی لیکن اب پوچھتے وقت یاد نہیں کہ مانگی تھی یا نہیں مانگی تھی، مانگی تو تھی اب یاد نہیں ہے کہ مانگی تھی یا نہیں تھی، اب کیا جواب دے. اس طرح جس نے خصوصیت کے ساتھ کہا ہو اس کے لیے مانگ لی تھی لیکن اب جب پوچھا تو اب یاد نہیں ہے مانگی تھی کہ نہیں مانگی.
اگر آپ یہ شعر پڑھ دیتے ہیں اپنے کسی دعا میں، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، تو اب جو آپ کو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے لیے یہ کیا دعا ہو گئی؟
اب وہ بے قصو مجبور کی لسٹ میں نہ ہو تو
نیا شعر لکھ دو بابا کو،
میں تو بے قصو مجبور کی بولتا ہوں نا، بولے ہم بے قصو مجبور تھوڑی ہے. خیر یہ تو میں نے ویسے ہی تفنن کے لیے عرض کیا،
بندہ
بالکل بے قصو مجبور ہے اللہ کی بارگاہ میں، اپنے کو ایسا بندہ چاہیے نہیں جو بولے میں بے قصو مجبور نہیں ہوں، ہم سب اللہ کی بارگاہ میں کون مجبور نہیں ہے کون بے قصو نہیں ہے
بے شک.
تو خیر تو اس طرح مطلب یہ کہ اس سے سوالات نہ کیے جائیں جس طرح جس سے بندہ پھنسے، جیسے بولتے ہیں ہمارا کھانا اچھا لگا، ہماری چائے اچھی لگی، ہمارا گھر کیسا لگا آپ کو، اب گھر میں اکتاہٹ ہو رہی ہو گھبراہٹ ہو رہی ہو کب باہر نکلے، لیکن وہ گھبرانے والا بھی آپ کو نہیں بولے گا کہ آپ کا گھر مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے جلدی نکالو اس میں سے، وہ اچھا ہی بولے گا، تو یہ پھر بےچارے کو جھوٹ بولنے پر کیوں مجبور کرتے ہیں؟ اچھا لگا اور اچھا بول دے تو گناہ نہیں ہے، انہیں اچھا نہ لگاؤ اور آپ بول دے کہ بہت اچھا لگا تو بہت اچھا لگا. یہ جھوٹ میں بھی مزید مبالغہ کیا اس نے. تو یوں ایسے سوالات تک کی جائے. گھر ڈھونڈنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تکلیف تو ہوتی ہے آپ بھی کو سفر. اب ایک نے مجھے سوال کیا, حاجی عمران تھے میرے ساتھ,
جی بابا ہے نا,
حاجی کیسا رہا؟
جی
نا, یہ مجھے سوال,
تین چار سوال مسلسل کیا,
حاجی کیسا رہا؟ تو میں نے کہا اگر قبول ہو گیا تو بہت اچھا رہا. اچھا یہ جواب تو ایسا کہ بندے کو چپ ہو جانا چاہیے, لیکن پھر اس نے ارے کیوں نہیں, ضرور قبول ہوا ہے, اور سب یہ مورے اس نے لگانی شروع کر دی. میں سنتا رہا اب کیا کروں. حالانکہ میرا جواب میرے خیال میں بہت نپا تلا تھا, کیسا رہا آپ کیسے پتا چلے کیسا رہا؟ قبول ہوا تو اچھا رہا, نعوذ باللہ قبول نہیں ہوا تو پھر, اور اللہ کی رحمت پر امید تو ضرور قبول فرمائے گا, اس کی رحمت سے ہی قبول ہوگا. باقی اپنی صفائی اور مسائل اور احتیاطیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن قبولیت کی مہر تو وہیں سے لگے گی. اپنے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے, بندہ تو مجبور ہے. تو یوں ایسے سوالات, اب حج کے سارا مدینے میں مزہ آیا. ابھی اور مزہ کس کو نہیں آئے گا, لیکن اب کسی کو بےچارا بیمار ہو گیا, بھائی مدینے میں جاتے ہی بیمار پڑ گیا, آخر تک بیمار رہا, اور واقعی اس کو تبن مزہ نہیں آیا. گناہگار تو نہیں ہے نا وہ, اب وہ کیسے بولے کہ مجھے مزہ نہیں آیا, میں بیمار ہو گیا, مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی. تو اس سے سوالات نہ کیے جائیں, حج کیسا رہا, سفر کیسا رہا, کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ارے بھائی بخاری شریف کی حدیث ہے, السفر قطعۃ من العذاب, سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. تو اب یہ کہ سفر میں تو کچھ نہ کچھ تو امتحان ہوتا ہی ہے نا بندے کا, کچھ نہ کچھ تکلیفیں آتی ہیں. جو بھی سفر کرتے تین دن کے مدنی قافلے میں جو سفر کرتے ان کو بھی پتا ہوتا ہوگا, گھر میں جو نرم نرم گدیلے ملتے ہیں آپ کو فوم کے, کیا وہ سفر میں بھی پلنگ اٹھا کر لے جاتے ہیں آپ تین دن کے لیے؟ مسجد میں ہی سونا پڑتا ہے نا زمین پر, تو وہ زمین پر سونا اور پلنگ پر سونا دونوں میں فرق تو ہے نا.
اب آپ نے بہت یوسن میں انصاف کی بات کی کہ مثال کے اگر کوئی 14 یا 15 ذوالحجت الحرام کو ہی یا 13 ذوالحجت الحرام کو ہی اگر وہ مدینہ شریف کا سفر اختیار کر لیتا ہے, تو 8 ذوالحجہ سے لے کر جو 12-13 تک جو اس کی وہ ساری کوششیں رہی ہیں, اب ضروری نہیں ہے کہ وہ بعد وقت اتنا پہنچے اور مدینہ شریف میں پہنچتے ہی اس کو تھکن اور جسمانی درد اور ایسا گھیر لے کہ پھر وہ, بہت انصاف کی بات کی آپ نے کہ پھر ایسے سوالات نہ ہی کیے جائیں تو بہتر ہے.
میں بیمار ہو جاتا ہے,
بخار ہو جاتا ہے نا
رش کی وجہ سے, اور گھبراہٹ ہو جاتی ہے. آرام جو گھر میں ملتا تھا وہ حج میں وہ آرام تو ملنے سے رہا, پھر مشقت میلوں میل چلنا پڑتا. میں اتنا چلا ہوں 16 سال کے بعد اتنا چلا ہوں میں. اب طواف و زیارہ, طواف و زیارہ میں الحمدللہ طواف کے بعد اللہ طول ہم نے صحیح کی,
جی
بالکل کوئی وقفہ بھی نہیں لیا آرام کا, نہ کوئی استنجا وضو کیا. اب اللہ طول یہ کتنے میرے خیال ہے یہ سارے ملا کر کوئی 5-7-10-12 کلومیٹر ہو گیا ہوگا. اتنے رش میں سفر کرنا, اتنا طواف اور اتنا صحیح کرنا, اتنے کلومیٹر, اور بالکل یعنی کہ نان اسٹاپ اتنا چلنا, پھر اگر بندہ نہ تھکے تو کیا مطلب, ہاتھی بھی تھک جائے, پہلوان بھی تھک جائے. تو یہ اب پھر تھکن کے حال میں ہم نے مدینہ شریف کا سفر بھی تو کب کیا تھا,
15 رات, کیونکہ 14 کو تو ہم نے 14ویں شب کو تو آپ کے والد ماجد کا مکہ شریف میں ہی عرس منایا تھا, اور اسال ثواب نیاز وغیرہ کی ترکیب بنائی تھی. پھر اس کے اگلے
15ویں رات سفر کیا تھا الحمدللہ. تو ظاہر ہے کہ حج کے 5 دن کی جو تھکن ہوتی ہے آدمی کو, وہ بھی تھکن ہوتی ہے عام دنوں کے طواف میں. اور طواف 11 تاریخ کو کیا,
جمعہ کی صبح ہی ہم نے طواف زیارہ کیا.
کتنی بھیڑ تھی یار,
طواف ودا جمعہ کو
11 ذوالحجہ
کو ہم نے,
ہاں اس میں کم تھا رش. طواف زیارہ ہم نے جو کیا نا
جی
پاپا, اس میں دھوپ شریف بھی
اور نانی یاد آ جائے جس کو بولتے نا دنیاوی طور پر, اتنا رش, پھر دھوپ شریف کی حاضری
جی,
اور پھر طواف کے فوراً بعد بلا وقفہ سعی.
آپ کو پسینے میں شرح بھر دیکھا تھا ہم نے,
میں نے اتنا پسینہ, میرا کپڑا بھیگ گئے تھے, اور شاید زندگی میں میں سوچ رہا تھا میرا اتنا پسینہ یوں کہ میرے جیسے پانی ڈال دیا گیا
جی,
اتنا سر نمک کیا تو آدمی نکل جائے پسینے میں, ظاہر ہے پھر نقاہات اور یہ سب آنی ہے, لیکن بس پتہ نہیں کیا تھا کہ سب ہو گیا اللہ کی رحمت سے، کچھ سمجھ نہیں آئی نکات وغیرہ کی بھی. بسم اللہ الحمدللہ.
وہ واقعی وہ ہمت کے دن بھی یاد آتے ہیں، عجیب سی طاقت اور ہمت سی آ جاتی ہے، عجیب سی طاقت اور ہمت آ جاتی ہے. واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں نارملی اگر کو ہم کو بولے نا کہ اتنے کلومیٹر پیدل چلنا ہے تو شاید پیدل چلنے کی نہ ہو، باقی وہاں اللہ کی رحمت ہے اور اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے ماشاءاللہ، نظر بس سے بچائے. آپ کی ہمت دیکھ دیکھ کر کافی ہمت آ جاتی تھی. اچھا اب سوال آپ سے یہاں یہ کیا جا رہا ہے کہ پیارے امیر سنت آپ کے ساتھ چل مدینہ کس طرح کر سکتے ہیں، اور کیا آپ آئندہ سال بھی حج کریں گے؟
کیا میں آئندہ سال تک زندہ رہوں گا؟ کچھ پتہ نہیں ہے. پھر کس کو اپنی زندگی کا کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا. اگر زندہ رہ گئے اور حالات نے ساتھ دیا، صحت نے ساتھ دیا، تو یوں تو ہر سال حج کی نیت ہے. پہلے بھی کرتا رہتا تھا میں حج، ہر سال حج کی نیت ہے. پھر ایک بار کمر باندھی ہے، کمر باندھنا دیار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا. ایک بار پھر قسمت کا دروازہ کھول گیا اور حاضری کی سعادت مل گئی. اب اللہ کرے گا تو یہ نان اسٹاپ چلتے رہیں گے. اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ لاج رکھ لے میرے کہے کی.
آمین آمین.
اب عافیت ضروری ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے کہ بس آپ کے سامنے ضعیفی جیسی کیفیت ہے. اس میں اللہ کرے بس میں چلتا رہوں اور کسی کا محتاج اللہ نہ کرے. بس
اسلامی بھائیوں کے ایک سوتی پیغام میں آپ نے اظہار کیا تھا کہ مطلب میری توقع سے بڑھ کر مجھے آسانیاں محسوس ہوئی ہیں سفر حج میں.
ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے.
ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ ہے جس میں امیر علیہ سنت کی پوتی ہیں اور اس کے ساتھ ایک مدنی منی جس کی مدینہ شریف سے واپسی ہو رہی ہے، اس کے بھی مناظر ہیں، ساتھ مدینہ شریف سے ایک سوال بھی ہے.
اور زاہد بخاری کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ آج ہم حرم مکہ میں بیٹھ کر کعبہ شریف کے سامنے بابا کا مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں.
کیا بات.
مدینہ منورہ میں بھی کئی جگہوں سے اسلامی بھائیوں کے میسج آ رہے ہیں کہ اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ وہاں بھی دیکھا جا رہا ہے.
الحمدللہ.
اور مدینہ پاک سے سوال بھی ہے.
سبحان اللہ.
امیر علیہ سنت آپ سے سوال ہے کہ یہ مسجد نبوی شریف کا منظر ہے جس میں لوگ دوڑ رہے ہیں، کیا یہ مسجد کے آداب کے خلاف نہیں ہے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ مسجد میں چلنا بھی اس طرح چاہیے کہ آواز پیدا نہ ہو، آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
ہاں، مسجد میں اس طرح چلنا کہ پاؤں کی وجہ سے دھمک یعنی آواز پیدا ہو یہ منع ہے. تو ظاہر ہے مسجد نبوی شریف کے آداب تو اس سے زیادہ ہے، تو اس طرح مسجد میں دوڑنا جو ہے نا یہ بے ادبی ہے.
حضور یہ ریاض الجنہ کے لیے جب یہ راستہ کھولتے ہیں لوگ انتظار میں ہوتے ہیں اور پھر یہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور اس سے بہت شور ہوتا ہے، اور یہ روزانہ کا معمول ہے. اور جو خواتین کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے جب کھولا جاتا ہے تب بھی ان کی طرف سے بہت شور ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہوں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ دوڑتے ہوئے جائیں گے تو ریاض الجنہ میں جگہ مل جائے گی، نارمل چلتے ہوئے جائیں گے تو لوگ پہلے پہنچ جائیں گے. تو اب ریاض الجنہ کی سعادت پانے کے لیے اس طرح کا شور برپا کرنا کیسا؟
بالکل اس کی اجازت نہیں ملے گی، پھر سعادت نہیں رہے گی، بلکہ اوروں کو دھکم پیل بھی کرتے ہیں اور ایزا بھی دیتے ہوں گے لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے. تو یہ اس طرح شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اگر آسانی سے میسر آ جائے تو ٹھیک ہے. کعبہ شریف کا دروازہ کھلے اور اس میں بہار شریف میں لکھا ہے, پہلے کھلتا تھا, اب تو آج کل تو عوام کے لیے کھلتا نہیں ہے. اب کوئی بادشاہ آ جائیں بڑے اور وزیر آ جائیں, اس طرح کی کوئی ترکیبیں ہوتی ہیں کبھی کبھار. تو یہ کہ اس کے لیے لوگوں کو دھکے مارنا اور یہ ناجائز لکھا ہے بہار شریعت میں کعبہ شریف میں داخلے کے لیے. تو مسجد میں تو وادی شریف میں نا مسجد کو شور و غل سے اور اونچی آوازوں سے بچاؤ. تو یہ اس طرح بہنیں بھی جب جائیں تو شور نہ کریں, اس طرح بھائی بھی شور نہ کریں, اطمینان اور وقار کے ساتھ نیچی نظر کیے ہوئے ذہن نصیب داخلہ نصیب ہو. جگہ نہیں ملتی کوئی بات نہیں, پوری مسجد نبوی جو ہے الحمدللہ وہ بھی نزول رحمت کا مقام ہے, خصوصی رحمت کا مقام ہے, جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے. جیسے جب وہ یہ حج کے دنوں میں یا رمضان شریف میں جب زیادہ لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے, اس وقت سارا سال اس طرح تو ریاض الجنہ میں بھیڑ ہونا مشکل ہے, جس کو سیزن آف کہتے ہیں نا, تو اس میں بآسانی داخلہ مل سکتا ہوگا. ان دنوں عمرہ کریں, ان دنوں ریاض الجنہ روضۃ الجنہ میں داخلہ آسان ہوگا انشاءاللہ. اب تو ساری رات مسجد نبوی شریف کے ظاہری دروازے کھلے ہی رہتے ہیں, تو اب اس کے لیے اسپیشلی دروازہ کھلنا اور بھگدڑ مچنا یہ سمجھ نہیں آئی.
کوئی سے سوال ہے, خواتین کب رمل کریں؟
خواتین کے لیے رمل سنت نہیں ہے, صرف مردوں کے لیے, وہ بھی عمرے کا طواف ہے اس میں, یعنی کہ جس طواف کے بعد سعی ہے اس میں یہ استواء و رمل سنت ہے. تو استواء و رمل یہ مرد کے لیے, عورت کے لیے نہیں. ہاں حج کا رمل جو ہے نا, یہ اگر استباعی کسی نفل طواف میں حج کا احرام باندھنے کے بعد کر لیا تھا استباع و رمل, اس کے بعد صحیح, تو یہ حج کے یہ مناسک ادا ہو گئے. اگر نہیں کیے تھے تو اب کیونکہ حج کا جو طواف ہے طواف زیارہ, اب وہ تو احرام جب اتر چکا ہے تو اس صورت میں استباع کی حاجت نہیں ہے, وہ وقت نکل گیا اس کا, رمل کرنا ہوگا, سنت ادا کرے رمل کی, اب صحیح کر لے. لیکن عیسائی بہنوں کے لیے نہ رمل ہے نہ استباع, صحیح ان پر بھی ہے. ان کو میلین اخترین میں دوڑنا نہیں ہے, جہاں لوگ دوڑتے ہیں دونوں طرف سبز لائٹیں پتہ چل جاتا ہے وہاں, تو وہاں بھی عورتوں کو دوڑنا نہیں ہے, صرف مردوں کے لیے دوڑنا ہے.
آپ نے فرمایا عورتوں کو دوڑنا نہیں ہے, لیکن دوڑی تو بی بی حاجرہ تھی
رضی اللہ تعالی عنہ. بی بی حاجرہ جو دوڑی تھی وہ اپنی جگہ پر, واقعی وہ ان کی اس وقت بے قراری تھی, اضطراب تھا, اور یہ ادا باقی رہی گئی رکھی گئی, لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ ادا مردوں کے لیے باقی رکھی گئی, عورتوں کو اس سے مستثنا قرار دیا گیا کہ یہ عورتیں جو ہے یہ ایک جنرلی یہ کمزور ہوتی ہیں, تو ان کو اس سے باقی نہیں, ان کو حکم نہیں ہے دوڑنے کا.
یہ عورتوں کو نہ دوڑنے کی جو اجازت ہے اس میں ایک حکمت ان کا پردہ بھی ہے؟
نہ دوڑنے کی اجازت نہیں, دوڑنا سنت نہیں ہے ان کے لیے, نہ دوڑے.
جی
عورتیں دوڑیں گی اور مردوں کے ساتھ تو جو مسائل کھڑے ہوں گے.
جی پردے کی بھی ایک حکمت پاپا ہوگی,
سمجھ میں آتا ہے, لیکن اب جو بھی حکمت ہے میں نے حکمتیں پڑھی ہی نہیں ہے, سمجھ میں آتی ہے کہ ان سے جو ان کے اعضاء ہلیں گے نا تو یہ غیر مردوں کے لیے معاذ اللہ بدنگاہی کے سامان بن سکتے ہیں, لیکن یہ حکمت یہی ہے ہم مطلب یہ نہیں ہے بس سنت عورتوں کے لیے اتنا پتا ہے نہیں نہیں دیٹس آل. جو بھی حکمت ہے کوئی بھی کام شریعت کا حکمت سے خالی ہے ہی نہیں, لیکن سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ اللہ اور رسول نے ایسا کرنے کو کہا اور ایسا نہ کرنے کو کہا, یہ سب سے بڑی حکمت ہے.
سبحان اللہ. امیر سنت کی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جب پہلی حاضری ہونے جا رہی تھی
اس وقت امیر علیہ سنت سے کچھ پوچھا گیا اور امیر علیہ سنت نے جو جواب دیا وہ کیا تھا، آئیے آپ کو وہ مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں.
موقع کہاں کا قصد ہے؟
انشاءاللہ عز و جل بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضری کے لیے روانگی ہے. کاش کوئی ایسا سید زیادہ تیار ہو جائے جو میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے کھینچتا ہو لے جا کے آقا باغے مجرم کو پکڑ کر لایا ہوں، آپ اس کی شفاعت فرما دیں، معاف بھی کر دیں اور جنت الفردوس میں اپنے پڑوس میں اس کو ترکیب بنا دیں. ایران شورا حاجی عمران کی بھی یہی خواہش کا اظہار کریں، مگر اس کو تھوڑا سا فرق ہے ان کی خواہش میں، وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. اب یہ مجھ پر کرا ہو جائے بس. کاش
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ مختلف مناظر آپ کو وقتاً فوقتاً مختلف مدنی مذاکروں میں دکھاتے رہیں گے.
آج پہلی تاریخ ہے، اسلامی بہنوں کا بھی مدنی مذاکرے میں سوالات ہوتے ہیں، ایک سوال ہے وہ ہم چلا رہے ہیں.
فیس بک اور یوٹیوب اور انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا کے ویب سائٹ پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری اسلامی بہنوں نے ان ناموں سے جو ہے آئیڈیاں بنائی ہوتی ہیں، بنت اتار، کنیز اتار، فلاں اتاریہ، فلاں اتاریہ، اور ان کے بہت سارے دیگر فرینڈز بھی بنے ہوتے ہیں. تو آیا کہ یہ ایسا کرنا درست ہے اور کیا دعوت اسلامی کے حق میں ہے، اور کیا امیر علیہ سنت ایسی اسلامی بہنوں سے خوش ہوتے ہیں جو کہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں کہ میں اتاریہ ہوں یا رضویہ ہوں یا بنت اتار یا کنیز اتار یا ایسے الفاظ کرتے ہیں؟ تو میری یہ میرے لیے سننے سے گزارش ہے، عرض ہے مؤدبانہ کہ آپ برائے کرم اس پر باقاعدہ ایک مدنی گلدستہ جاری فرمائیں جو خصوصاً اسلامی بہنوں کے نام ہوں، اور اس میں یہ ان کو تنبیہ کی جائے کہ وہ برائے مدینہ اولاً تو یوز ہی نہ کریں فیس بک وغیرہ، اور اگر انہوں نے یوز کرنا ہی ہے تو کم از کم دعوت اسلامی کو وہ شو نہ کریں اور اپنا اتاریاں ہونا نہ شو کریں. اور میں اس چیز کا خود ایک شاہد ہوں کہ واللہ باللہ تعالیٰ اس کے بہت سارے میں نے نقصانات دیکھے ہیں، اور بہت سے اسلامی ایسے غلط ریلیشن قائم ہوتے دیکھے ہیں.
میں یہ سوچ رہا ہوں کہ عورت جو ہے نازک شیشی ہے، عورت کو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ، لڑکی کو سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ، سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھاؤ. کہ سورہ یوسف کی تفسیر میں، اور یہ کیونکہ سورہ یوسف میں ایک عورت کے مکر کا ذکر ہے، تو جہاں یعنی کہ سورہ یوسف کی تفسیر، قرآن کریم کی سورہ یوسف کی تفسیر عورت لڑکی کو پڑھانے سے منع کیا گیا، وہاں یہ فیس بک پر اس کا کیا رکھا ہوا ہے؟ جو بے حیائی کی باتیں فیس بک پہ ہوتی ہوں گی، عورت کو تو اپنا نام بھی شو نہیں کرنا چاہیے. اب میں نے جیسا کہا بنت اتار، میری ایک ہی تو بیٹی ہے، تو اس کا نام یہ ہزاروں بیٹھے ہیں شاید کسی کو نہیں پتا ہوگا، پر نام لیتا ہی نہیں اس کا. جب کہ میں مطلب لوگ لیتے ہیں اپنی بہو بیٹیوں کے نام دھڑلے سے لیتے ہیں، عام لیتے ہیں، میں اس کو پسند نہیں کرتا. جب یہ کہ نام لینا پسند نہیں ہے، اب اس کا پورا پیج کھلا ہوا ہے اور نام بھی ہے، غالباً تصویریں بھی ڈال دیتی ہوں گی، اپنی آوازیں بھی ڈال دیتی ہوں گی، خدا جانے کیا کیا کرتی ہوں گی. یعنی کہ یہ جو پیج ہے نا، یہ عام طور پہ بہت ساری خرابیوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور گناہوں کا بالکل اس پہ ڈھیر لگا ہوتا ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں، سب کے پیج کا نہیں کہہ رہا. تو بہرحال اسلامی بہنیں، اول تو اگر کوئی بنت اتار کا پیج کھولتی ہے، اگر یہ شو کرنا چاہتی کہ میں بنت اتار ہوں، تب تو سیدھا سیدھا حرام. کہ
جو کسی اور کو یعنی دوسرے کو اپنا باپ ظاہر کرے اس پر تو لعنت کی گئی ہے, اور یہ گناہ کبیرہ کسی کو باپ ظاہر کرنا. تو بنت عطار تو ایک ہی روئے زمین پر, اب یہ دوسری بنت عطار کہاں سے نکل آئی؟ ایک تو یہ دھوکہ اور جھوٹ ہوا, اس سے توبہ واجب. اچھا اگر یہ نیت ہے اور اس لیے وہ ڈالی جاتی ہے کہ لوگ دھوکے سے یہ اس پیج کی وزٹ کریں اس کو, باقی اور طرح سے اب عطاریہ لکھے, قادریہ لکھے, رضویہ لکھے یا نہ لکھے مگر ہو اسلامی بہن, وہ پیج نہ چلائے. بالکل میری طرف سے نہ اس کی پذیرائی ہے نہ حوصلہ افزائی. تو کیا اگر میرا جو مجھ سے وابستہ ہے ان کو تو میری طرف سے اجازت ہی نہیں ہے. اگر جو مطلب واقعی عطاریہ ہیں اور جن کے خمیر میں عطاریت ہے ان کو تو اجازت ہی نہیں ہے اپنے پیج چلانے کی. یا اللہ,
فیس بک پیج یا فیس بک اکاؤنٹ بھی نہیں چلائے نا, اکاؤنٹ الگ ہوتا ہے.
یہ اکاؤنٹ ہوتا ہے, سوشل پیج ہوتے ہیں, اب یہ طرح طرح کے ہوتے ہیں, یہ سب بالکل وہ عورت کے لیے چادر اور چار دیواری ہے. عورت کے لفظی معنی ہے چھپانے کی چیز. بہار شریعت میں یہاں تک لکھا ہے کہ عورت بلا ضرورت کسی کو اپنی آواز بھی نہ سنائے, کہ یہ بھی جائز نہیں ہے اس کے لیے. بہار شریعت کے 16 حصے میں پڑھے تو جہاں آواز کو بھی چھپانے کی شریعت نے تاکید فرمائی, وہاں یہ عورت پوری کی پوری بالکل یعنی کہ سج دھج کے ساتھ آ گئی پیج پر یا گلیوں میں, تو یہ کیسے مطلب جمے گا؟ تو یہ با حیا عورت کا کام بھی نہیں ہے. یہ مطلب بے باک قسم کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ یہ کرتی ہوں گی. تو اس لیے وہ اگر واقعی عطاریہ نہ بھی ہیں تو مسلمان تو ہے نا, جو مسلمان ہیں ان سے بات کرتا ہوں. اب جو غیر مسلم ہے ظاہر وہ میری بات اس کو کیا سمجھ میں آئی ہے؟ مسلمانوں کو اب تو سمجھ میں نہیں آ رہی, تو غیر مسلموں کا تو معاملہ دور ہے. تو بہرحال جو بھی میری مدنی بیٹی, اب وہ عطاریہ نہیں بھی ہے لیکن وہ مسلمان ہے اور مجھ سے محبت رکھتی ہے, عقیدت رکھتی ہے, وہ بھی میری مدنی بیٹی ہے. تو یا اللہ جو بھی میری مدنی بیٹی اپنے پیج سے یہ سارا نظام اپنا واپس لے لے اس کو, اور جو سوچ رہی ہے کہ میں ایسا کروں وہ اس سے باز رہے, اور جو ہے پہلے سے باز اس سے, ان سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف کر دے, اور ان سب کو جنت الفردوس میں بی بی فاطمہ کا پڑوس نصیب فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
اسلامی بہنوں کو تو مدنی التجا ہے کہ یہ کسی کے پیج کو لائک بھی نہ کرے, یہ بڑی نالائکی ہے کسی کے لائک, کسی کو لائک کر لینا.
اب مرد کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا ہے,
اتنی بڑی نالائکی کر کے کہ آپ لائک کر رہی ہیں, تو یہ لائک نہیں کہ آپ نے اپنی نالائکی کا ثبوت دیا ہے. مہربانی کر کے ایسا نہ کریں. آپ کا کام ہی کیا یہ سوشل میڈیا کی طرف اس طرف جانا؟ مہربانی کر کے اس کو بالکل کلوز کریں, بلکہ انٹرنیٹ کے استعمال پر بھی 112 دفعہ سوچ لیں کہ اس کی طرف نہ جائیں, اور بس جتنا ہو سکے اس طرح کی چیزوں سے جو اس وقت الیکٹرانک میڈیا یا الیکٹرانک ڈیوائسز کا اس وقت دور ہے, وہ بہت جلدی کنیکشن جس سے ہو جاتا ہے, بہت جلدی رابطے جس سے ہو جاتے ہیں, ان تمام تر چیزوں کو استعمال کرنے سے پہلے 786 دفعہ سوچ لیں کہ فتنوں میں نہ پڑ جائیں.
اس طرح بھائیوں کو بھی تو منع کرتے رہتے ہیں اتنا, مطلب یہ بھی صحیح بات ہے کہ اتنا مطلب یعنی کہ یہ عام ہو گیا, اور اتنی اس میں جیسے کہ اب میں یہاں تو چلو میں چار دیواری میں ہوں, اور ورنہ باہر مجھے پتا تھا, اندازہ تھا کہ میں باہر نکلوں گا جب حج پر, کہ ایئرپورٹوں پہ مجھے پتا نہ کیا ہوتا میرے ساتھ, کہ جو میں نے طواف کا اور بتایا وہ صحیح کا, اور جو یہ کیمرہ مین میرے ساتھ چل رہے تھے نا لاٹ کے لاٹ, دوست دشمن سب کی نظر کھینچے کہ یہ ہے کون, سارے اس پر لگے ہوئے. اچھا پھر یہ بھی کہ اسلامی بہنیں یا عورتیں, نام تو پوچھ کر پتا چلے نہیں کون ہے کون ہے کون جا رہا, یہ بھی سب یعنی ایک کام مل گیا تھا سب کو اتنا, اور یہ چل رہا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے سوشل میڈیا کو تو تھوڑا مطلب دیر لگتی ہوگی آنے میں میدان میں, یہ پہلے سے ڈائریکٹ ان کو تو کوئی کٹنگ عورت جا رہی ہے مرد جا رہا ہے کچھ بھی ہو تو میرے دھر گئے اتنی بھیڑ میں تو عورتیں مرد سب ساتھ ہی نظر آتے ہوتے ہیں تو یہ چلا رہے تھے چلا ہی رہے تھے کہ وہ ہماری تو کانٹی چھاٹی اور پھر یہ کہ بھائی کوئی عورت آگے وشے نہیں ہونی چاہیے احتیاط کے ساتھ چلاتے ہوں گے اتنی احتیاط کی فکر کس کو ہے وہ ٹکا ٹک دنیا بھر میں چل رہا ہوگا اور لائیو بھی دے رہے ہوں گے اتنا بھاگ بھاگ کے مطلب آتے تھے کہ بس کبھی کبھی بولنا پڑتا کہ یار ایک دور ہم نے دیکھا ہے کہ بھاگ بھاگ کے آتے ضرور تھے لیکن بولتے تھے ماں بیمار ہے برے خاتمے کا ایمان پر خاتمہ ہو وغیرہ وغیرہ اب یہ خالی ایک بولتے ہیں اجازت ہے ایک پکچر سیلفی بنانے کی اجازت ہے یہ بھی کوئی کوئی پوچھتا ہے باقی تو تقریباً تو بغیر پوچھے یوں بالکل سیٹ ہو کر کوئی کوئی تو یوں بھی بولے سامنے دیکھو کیا کروں یار اب پہلے میں روکتا تھا پھر میں نے ہتھیار ڈال دیا چھوڑو اب روکنا بیکار ہے رکتے نہیں ہے بےچارے مطلب بہت زیادہ ہر جنک اپنے کو ڈاک جلدی ہے اپنی فلائٹ مس کہیں ہو جائے گی ایسا خطرہ لیکن تو پکڑ کے روک کے ہم بھی چلتے تھے بعد میں چلتے چلتے بنا رہے ہوتے تھے کوئی کوئی دعا کا بولتا تھا لیکن پہلے تو بہت لوگ دعا کا بولتے تھے اب پکچر کا بولتے
بابا اس طرح کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ آپ دعا لے لیں سیلفی کا کیا کریں گے کہتے دعا تو آپ کر ہی دیں گے بس آپ سیلفی دے دیجیے دعا تو آپ کرتے ہی رہتے ہیں نا آپ سیلفی دے دیجیے
کیا کیا جائے وہ سب حالات بالکل تبدیل ہو گئے
بابا آپ بھی تو برسوں کے بعد اس طرح اسلامی بھائیوں میں آئے تھے میرا خیال ہے مدنی خیال گیا یقین مدنی چینل آنے کے بعد آپ کا اس طرح کا عوامی جو سفر تھا جو ہزاروں لاکھوں عوام کے بیچ میں جو آپ تھے یہ شاید پہلا تھا اور اس سے میں چونکہ دیکھتا رہا مجھے ایسا لگا کہ دعوت اسلامی کو اور مدنی چینل کو جتنا اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں وہ مدنی چینل جتنا گھروں میں دیکھا جا رہا ہے اور اس سے وہ جیسے لوگ ہیں نا وہ اپنی ریٹنگ معلوم کرتے ہیں نا کہ ہماری ویورشپ کتنی ہے تو میں کہوں کہ آپ ہمارے ساتھ سفر مدینہ پر چلیں تو پتہ چلے کہ مدنی چینل کی ویورشپ کتنی ہے کتنا دور دور سے آواز آتی تھی یہ مدنی چینل والے جا رہے ہیں یہ مدنی چینل والے جا رہے ہیں تو یہ مدنی چینل دیکھنے کی بھی ایک نظر آیا لیکن بھی یہ کہ آپ مکے میں مل جائیں مدینے میں مل جائیں مسجد الحرام میں آپ کے ساتھ تو پھر یہ تھا سارا معاملہ
حضور اگر وہ ٹیکسی والے کی بات ہے
پاپا وہ ٹیکسی والا آپ کو یاد ہوگا مدینہ شریف میں
مکے میں ایک مکے والا
ہاں مکے میں صحیح کہہ رہے
ہیں مکے شریف میں مکے جب مسجد عائشہ پہ
نہیں مسجد عائشہ کے بعد
عائشہ والا بھی
وہ جو ملتانی ملا تھا
دیکھیں دو ہیں واقعات ایک مسجد عائشہ کے باہر اور ایک جو ٹیکسی میں پیچھے ہمارے آئے تھے یہ دونوں واقعات واقعی اگر وہ کسی طرح کیمرے میں محفوظ ہو جاتے نا تو وہ باتیں شاید ہم الفاظ میں تو بیان بھی نہیں کر سکتے لیکن شاید ہو سکتا ہے وہ اس وقت مدنی مذاکرہ بھی سن رہے ہوں لیکن وہ واقعی کمال تھا
اور مکے شریف میں ٹیکسی والے نے تو ہم لوگ ٹیکسی میں جا رہے تھے گھر کی طرف نا تو گھر کی طرف جا رہے تھے تو وہ ایک خالی ٹیکسی والا ہمارے ساتھ چلنا شروع ہوا اور وہ جو ٹیکسی ہمارا چلا رہا تھا شاید بنگلہ دیش کا اسلامی بھائی تھا وہ بنگالی اسلامی بھائی تھے بنگلہ بھاشی وہ ان کو پہچان نہیں تھی وہ کہ گاڑی میں مطلب امیل سنت کو وہ نہیں پہچان سکے اب وہ جو دوسرا جو ٹیکسی ڈرائیور تھا نا وہ ٹیکسی لے کر دوڑا اب ہماری ٹیکسی کے ساتھ مکے شریف میں ہماری ٹیکسی کے ساتھ وہ اپنی ٹیکسی چلا رہا ہے اور وہ جس ٹیکسی میں بیٹھے تو اس کو روک رہا ہے اب وہ روک کے کون تھا کیا تھا کیا پتا اس نے بھائی گاڑی ہماری سائڈ میں لگوائی اور اپنی گاڑی سے ٹیکسی آگے کی اتر کر یہ آیا سیدھا ٹیکسی ڈرائیور کے پاس اور اس کو بولا یہ لے پیسے اور پیسنجر کو اتار میں ان کو باب المدینہ سے ان کو ڈھونڈ رہا ہوں لوگوں کو پوچھ رہا ہوں کہ میرے پیرو مرشد مجھے کہاں ملیں گے یہ اب میرے کو مکے میں نظر آئے ان کو میں ہی اپنی ٹیکسی میں بٹھا کے لے جاؤں گا
پہلے پوچھے پیسے کتنے آپ نے طے کیے وہ پورے پیسے دے دیے اور اس کی آنکھوں میں جو آنسو تھے اس کے الفاظ نہیں نکل رہے تھے جو اس کی کیفیت تھی وہ بتانے والی مطلب بتائی نہیں جا سکتی کہ میں کہاں کہاں آپ کو نہیں ڈھونڈا اور میں نے کتنے فون کیے میں نے پتا آپ کا پوچھا ہے اور آپ میرے سامنے جا رہے ہیں آپ نے میری ٹیکسی میں بیٹھ کے جانا ہے پھر امیر علیہ السلام سے تحفہ بھی عطا فرمایا
تحفہ بھی دیا اور حالات ایسے اس کی کیفیت ایسی تھی کہ اس کے ساتھ نہ بیٹھا جاوے نا وہ چلاتے چلاتے کہیں اس کو اوپر پتا نہیں کیا کیفیت داری ہو جائے اور تو یہ ہوتا تھا تو ایسے تو
ایسی چیزیں نظر آتی رہیں اس سفر کے اندر. الحمدللہ بدعمیل سنت کا ہر سال سفر ہوتا رہے اور انشاءاللہ خوب خوب دعوت اسلامی بھی اس طرح ترقی کرے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
صدیق اسماعیل صاحب کی ایک صوتی پیغام ہمارے پاس آیا ہے, وہ ہم چلا رہے ہیں.
دیکھ رہا مدنی مذاکرہ اس وقت دیکھ رہا ہوں امیر اہل سنت, اور آپ سب کو حج بیت اللہ کی مبارکباد, بارگاہ رسالت میں حاضری کی بہت بہت مبارکباد, اور خاص دعاؤں کی درخواست کر رہا ہوں. اللہ رب العزت امیر اہل سنت کا سایہ اہل سنت پر تا دیر قائم رکھے, آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامتی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پچھلے ہفتے جو رسالہ تھا کرامات عثمان غنی, اس کی کارکردگی اسلامی بھائی 2,70,432, اسلامی بہنیں 1,52,101, اور اس بار جو ہے یہ بہت کم صفحے اس کے, درخت لگائیے ثواب کمائیے, پاکستان میں اس کا دیا صرف 12 روپیہ ہے, تو اس کے 23 پیج پڑھنے ہیں آپ نے پورے ہفتے میں, تو اس کو بہت سو نے تو امید ہے پڑھ بھی لیا ہوگا.
دعائے اتار.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب المصطفیٰ, جو کوئی رسالہ درخت لگائیے ثواب کمائیے کہ 23 صفحات پڑھ یا سن لے, اس کو سبز سبز گنبد کے سائے میں شہادت, جنت البقیع میں مدفن, اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آہ میں مدینہ چھوڑ آیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. مدنی انعامات, یہ رسالہ شائع ہوا ہے, اس کا پاکستان میں ہدیہ 20 روپیہ, پیج اس کے کل 72. تو یہ رسالہ بھی حاصل کیجئے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. امیل سنت نے سوشل میڈیا کے جو پیجز پر اور اپنے اکاؤنٹس کلوز کرنے کے حوالے سے اسلامی بہنوں کو ارشاد فرمایا, تو ہمیں امیل سنت ہی کے فیس بک اکاؤنٹ پر پیغامات موصول ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ اسلامی بہنوں نے اپنے اپنے پیجز کلوز کرنے کے حوالے سے اطلاع دینی شروع کر دی.
الحمدللہ جو جلدی جتنا جلدی بند کرے اللہ کرے کہ جلدی وہ اجر و ثواب کی حقدار بنے گی. ظاہر
کیا کسی مدنی منی کا نام شکریہ رکھ سکتے ہیں؟
حرج تو نہیں ہے. اب یہ کہ ایسے نام رکھے جاتے ہیں آج کل کے لوگ, یعنی یونیک باتیں بنائیں, لوگ مذاق کریں گے تو اس میں مزہ آتا ہے لوگوں کو, تو ویسے اس نام کی کوئی ذرا فضیلت بھی نہیں ہے, مذاق بھی اڑے گا اس کا. شکریہ شکریہ کرے بڑی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ پریشانی بھی ہو اس نام پر. نام بہتر وہ ہوتے کہ جو مطلب حدیثوں میں آئے, صحابہ کرام کے ناموں پر. اب اسلامی بہنیں تو صحابیات کے نام پر, ولیات نیک بندیوں کے نام پر نام رکھے جائیں, یہ بہتر ہے. ورنہ لفظ شکریہ جو ہے چونکہ اس کے کوئی برا معنی نہیں ہے تو یوں اس کو جائز تو کہیں گے, لیکن سائیڈ ایفیکٹ میں نے عرض کیے اس کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا ہم اپنے امی اور ابو کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟
ان کی اجازت سے کر سکتے ہیں, اگر نہیں ہوا تھا تو امی اور ابو کی اجازت سے کر سکتے.
اگر کوئی بچپن میں عقیقہ نہ کر سکے تو اپنے ولیمے کے ساتھ کر سکتا ہے؟
کر سکتے.
عمرے کے آخر میں حلق یا تقصیر کروایا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت؟
واجب ہے احرام سے باہر ہونے کے لیے، عمرے میں یعنی احرام سے باہر ہونے کے لیے، خواہ وہ عمرہ ہو یا حج ہو، اس کے لیے یہ واجب ہے کہ اس طرح کرے.
نفلی طواف میں اسلامی بہن منہ چھپا کر طواف کرے یا منہ کھول کر؟
اس میں تو یہ کہ اگر ممکن ہو منہ چھپا کر کرنا، اور لوگوں سے ٹکرائے گی نہیں، اپنی خود ایزا نہیں پائے گی یا دوسرے کی تکلیف کا باعث نہیں بنے گی، تو منہ چھپا کر ہی کرنا چاہیے.
آخر کیا وجہ ہے باپا کہ طواف کے دوران اسلامی بہنوں کو یہ ایسا لگتا ہے کہ شاید تصور مٹ سا جاتا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مردوں سے دور رہیں یا مردوں سے نہ ٹکرائیں؟ یہ شاید ایسا لگتا ہے کہ وہاں اس طرح کا تصور شاید ان کے ذہنوں میں نہیں ہوتا، یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اس معاملے میں کیا مدنی پھولتا؟
یہ تو غالباً مطلقاً تصور جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ہاتھ ملاتی ہیں عورتیں مردوں سے، اور بازاروں میں گلیوں میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، تو یہ وہاں بھی مطلب یہ عورتیں یہ وہی ہوتی ہیں. وہاں غنیمت ہے کہ کچھ نہ کچھ پردے کا تصور ان کا ہوتا ہے اور کچھ کرتی ہیں. یہی جب باہر جاتی ہیں نا تو ان تو جب شاپنگ کے لیے جائیں گی تو وہاں پردہ نہیں کرتی ہوں گی. پھر جدہ شریف آ کر بھی سنا ہے کہ بعض قومیں جو ہیں جو بالکل سفید چادروں میں لپٹی ہوتی ہیں وہاں جا کر یہ ان کا اپنا حساب ہوتا ہے. تو ان کا خالی کپڑا ڈال دیتی ہیں، ان کا ذہن میں حیا یا پردہ نہیں ہوتا، تو وہ ایسا کرتی ہوں گی کہ مردوں میں بے دھڑک گھستی ہیں طواف میں بھی، وہ مردوں کو دھکے مار کے نکل جاتی ہیں بے باکی کے ساتھ. تو یہ وہی ہوتی ہوں گی جو بازاروں میں بھی مردوں کو دھکے مارتی ہوں گی. تو یہ ہے کہ عورتوں کو تو یہ تو سیدتنا سودا ام المؤمنین سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب نفل حج کے لیے کہا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حج فرض ادا کر لیا، بس اب میری گھر سے نکلے گی تو لاش نکلے گی. اور ایسا ہی ہوا، نفل حج کے لیے بھی نہیں جاتی تھی کہ کہیں میرا مطلب بے پردگی نہ ہو جائے مجھ سے، کہ بھیڑ ہوتی ہے. اس وقت کی بھیڑ کیا ہوتی تھی؟ بھیڑ تو اب ہوتی ہے. اب یہ عورتیں جو پٹی پڑی ہوتی ہیں یہ ثواب سمجھ کے بیچاریاں کر رہی ہوتی ہوں گی، لیکن وہ کلائیاں کھلی کر کے وہ طواف ہو رہے ہوتے ہیں اور الگ کیا کیا جائے، ہوتا الگ حرام ہے. یہ تو ویسے کلائیاں غیر مردوں کے آگے کھولنا یہ حرام ہے.
طواف فرض یا طواف واجب، مثلاً طواف زیارہ، طواف عمرہ، طواف ودا میں سے کوئی طواف اس حالت میں کیا کہ سترے عورت بقدر مانے نماز کھلا رہا، یعنی وہی ایک چوتھائی یا اس سے زیادہ، تو اعادہ نہ کرنے کی صورت میں دم لازم آئے گا. اور اگر طواف نفل یا طواف سنت میں سے کوئی طواف میں سترے عورت بقدر مانے نماز کھلا رہا تو اعادہ نہ کرنے کی صورت میں صدقہ لازم آئے گا.
پورے پھیروں میں کم پھیروں میں نہیں، مطلب کفارہ
یہ کم پھیروں والی صورت میں بھی ہوگا کفارہ لازم، اس میں یہ تفصیل نہیں.
اچھا کتنے پھیرے یہ تفصیل؟
تفصیل
بارہ لے کے یہ کلائیاں بند ہونا یہ چاہے نفل طواف ہو اس میں واجب ہے، لیکن کلائیاں عورتوں کی کھلی ہوتی ہیں، یا یہ اصطلاح میں حجر اسود کے لیے کریں گی نا تو یہ آ جائیں گی نیچے کلائیاں، ان کے یہ کپڑے آستین ہیں. ان کو مسائل پتہ ہی نہیں ہوتے نا، نہ کوئی بتانے والا ہوتا ہے. یہ ہے بڑا المیہ ہے، لباس کا اور ٹھکانا ہوتا نہیں ہے طواف میں بھی، سب کا اتنا مضبوط ٹھکانا نہیں ہوتا کہ ایک دم مطلب لپٹی لپٹائی ہو، کمزور ہوتا ہے.
بابا وہی مسائل کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے جان نہیں لپیٹنا، مثال کے طور پہ پیشانی ہے، بعض اسکارف اس طرح پہنتی ہیں کہ ان کی پیشانیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ پیشانی کھلی رکھنی ضروری ہے،
چہرہ جی پوری منہ کی ٹکلی کھلی رکھے، کتاب وغیرہ کی آڑ کر لے. اور جو پی کیپ کے ذریعے اور جو پردہ ڈالتی ہے وہ بھی ہے جائز، لیکن اس سے بچنا بہت مشکل ہے. پسینہ پوچھنے کے لیے بھی ہاتھ لگ جایا کرے گا، ہوا سے منہ پر چپکتا رہے گا، یہ کفاروں پر کفارے آتے رہیں گے. تو اس لیے وہ کتاب ہے، کوئی گتا ہے، منہ کے آڑے رکھ لیا کرے.
یہ حج وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد جو اس نے احرام باندھے، جیسے حج کے احرام باندھے، عمرے کے احرام باندھے وغیرہ، اب جب فارغ ہو گئے اور یہ ساری مطلب ان کی مصروفیت ختم ہوئی، اب بظاہر اس کو کوئی یاد نہیں ہے کہ مجھ پہ کوئی دم آیا ہے یا کیا آیا ہے، تو کیا کوئی احتیاطی طور پر کچھ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کیونکہ شاید ایسا ہے کہ یار چلو میں احتیاطی دم دے دوں، یا اتنے احتیاطی کفارے دے دوں، ایسے احتیاطی میں صدقے دے دوں، تو اس کو ایسا لگے گا، تھوڑی تسلی ہو گئی، ایسا کچھ کرنا چاہیے، ایسا ذہن ہونا چاہیے، اس معاملے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
ایک دم احتیاطی دے بھی دیا تو وہ ایک ہی ہوگا، اگر دم واجب ہوا تھا، ورنہ یہ بازو کا تو وہ لنگر کا لنگر ہوتا ہے پورا، اتنے دم ان کو پتہ ہی نہیں ہوتے مسائل، دم پہ دم، دما دم لگا ہوا ہوتا ہے. ایک بکرا کیا کرے گا، سب کو کفایت تو نہیں کرے گا. تو اس لیے وہ بغیر سیکھے، اب جس پر حج فرض ہو گیا نا، اس کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ اس کو حج کے ضروری احکام معلوم ہو. جو حج کے لیے جا رہا ہے اس پر یہ فرض ہے کہ اس کو حج کے احکام معلوم ہو، بلکہ نفل حج کے لیے جا رہا ہے، اب اس پر بھی حج کے جو بھی مسائل ہیں، جب یہ حج کا جیسے احرام باندھ لے گا، اب تو یہ اس کو حج کرنا ضروری ہو گیا، اب اس کے مسائل اس کو معلوم ہونے چاہیے. تو معلوم نہیں ہوتے مسائل، یہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ عوام تو عوام خواص بھی اس میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، بلکہ بارہا، کہ یہ مسائل کیونکہ اس کا سارا سال زندگی میں ایک آدھ بار بندہ جاتا ہے حج کے لیے، اس لیے وہ تجربہ نہیں ہوتا اتنا. تو اسی طرح کفارے دیے، اب یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ احتیاطی کفارے دیے، چلو بھائی مثلاً کسی نے 12 کفارے دے دیے صدقہ فطر کی مقدار، کہ کوئی کفارے آ گئے ہو تو وہ ادا ہو جائے، یہ کچھ ہے گنجائش اس میں ہو جائے گے؟ اگر جیسے بالفرض ان کے 10 ہوئے ہوں کفار ان پر واجب ہوئے، ان کو پتا کچھ بھی نہیں ہے، احتیاطاً 12 صدقہ فطر کی مقدار میں دے دیے اس نے کفارے، تو یہ 10 ان کے ادا ہو جائیں گے اور 2 نفل ہو جائیں گے.
اب جس نے 12 حج کر لیا ہے، ایسے بہت سارے آزمین حج میں امیدیں سن رہے ہوں گے اور آئیں گے بھی حج کر کے، اب اگر انہوں نے یہ ذہن بنا کہ 12 صدقہ فطر کی مقدار میں رقم ہم نے دینی ہے، تو کیا وہ اپنے وطن میں بھی دے سکتے ہیں، اور کیا وہ یہ رقم دعوت اسلامی کو بھی دے سکتے ہیں؟
دیکھو دم جو ہے نا وہ تو حرم ہی میں دینا ہوگا، اس میں ذبح ہونا ضروری، زندہ جانور نہیں دیا جا سکتا. اب یہ کہ دم جو ہے وہ حرم کی حدود میں دے، حدود کافی وسیع ہے، اور کفارہ افضل ہے کہ حدود حرم میں دے، اپنے وطن میں چاہے تو بھی دے سکتا ہے.
جب کفارہ اس پر آیا حرم میں، یعنی مکہ شریف میں، حرم پاک میں، اب وہاں تو کفارہ دیتا تو شاید ریال میں دیتا، اب یہ ادھر کفارہ دینا چاہتا تو ریال میں دے یا اپنے رقم میں دے، رقم کا کہ وہاں کفارہ بھی اپنے حساب سے دیتا کہ یہاں کفارہ اپنے حساب سے دیتا، اس کی جو اماؤنٹ ہوگی اس کا تعین وہ کیسے کرے؟
جہاں ادا کر رہا ہے وہاں کی رقم کا اعتبار، 2 کلو میں 80 گرام کم گیہوں،
جیسے فطرہ جس کو ہم کہتے ہیں،
صدقہ فطر جو دیتے ہیں،
جو 100 روپے جس پر ہم نے جو اعلان کیا تھا، تو وہ پاکستان کے حساب سے
ابھی بھی 100 روپے ہی باقی ہوں گے،
کم ہو گئے،
اتنا دم بڑھا نہیں ہوگا، تو احتیاط ہی تھا نا. فی کفارہ 100 روپے دے یا پھر وہ کشمش کے بھاؤ سے دے تو وہ کچھ زیادہ تھا، 1600 روپے کے حساب سے دے.
تو یہ کافی مکے مدینے میں ہے، اس وقت مدینہ منورہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے، اطلاع یہی ہے، اور مکے مکرمہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے، اطلاع ہے ہمیں. تو اگر اس طرح جو ہمارے عاشقان رسول ہیں یہ اپنا دینا چاہیں کفارہ، تو وہاں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی موجود ہیں، ذمہ دار موجود ہیں، ان کو دے دیں، جو ذمہ دار جن کو آپ پہچانتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں، یا یہاں ہیں تو یہاں دے دیں، دعوت اسلامی کو دے تو انشاءاللہ آپ کا یہ ایک ثواب بھی ہو جائے گا، اور ایک نیکی کی دعوت کے کام میں آپ کی مالی تعاون بھی ہو جائے گا.
وہ شرعی حیلے کے ذریعے اس کو دعوت اسلامی استعمال کرے گی.
جی
اچھا, یہ جو آپ بتائیے کہ جیسے وضو میں دو یا تین بال گرے وضو سے, تو فی بال ایک چھوارا کھجور یا مٹھی اناج یا روٹی کا ٹکڑا, اس طرح کا کفارہ ہے اس کا. تو اب اگر کوئی یہ دو تین بال سے زیادہ گریں گے تب تو وہ کفارہ ہے صدقہ فطر والا. تو اگر دو بال گرے جیسے کسی کے, تو وہ بھی اگر چاہے تو صدقہ فطر دے دے تب بھی اس کا وہ تو آ ہی گیا اس میں. تو جتنے وضو احرام میں کیے ہوں تو احتیاطاً وہ دیکھ لے جس کے بال جھڑتے ہوں, کہ ہر بار بال کا گننا مشکل ہوتا ہے, یا تو گنتی کرتا رہے اور لکھتا رہے اس کو تاکہ بھول نہ جائے احرام کی حالت میں جب وضو کرے گا. بال جھڑتے ہیں آج کل, اور اگر تین سے زیادہ جھڑیں گے تب تو ہے صدقہ فطر. تو فی وضو اگر ایک ایک صدقہ فطر دے دے جتنے وضو کیے تھے تو بھی مطلب یعنی کہ خلاصی ہو جائے گی, بلکہ زیادہ جو گیا تو وہ بھی ثواب میں جائے گا.
اب بھائی تو یہ مثال کہ دو بھائی, یہ 25-26-30 صدقہ فطر دے دیتا ہے. مثال کہ دو بھائی 3,000 روپے اس نے پاکستان میں دے دیے, اب اس کو اس کا اندازہ نہیں ہے, تو کیا یہ ہے کہ اس میں اگر اس کو جو کھجوروں وغیرہ کا جو حساب تھا بال گرنے کا یہ بھی اس میں شامل ہو گئے؟ یہ نیت کرے گا یہ کھجوریں اور یہ جو تھا کہ بال بھی گرے ہوں گے, کیونکہ عموماً سر کے بال گرنے کا چانس
خود بخود پورے بدن کے گر گئے تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اپنی حرکت سے گرے.
آپ نے بھی جیسے کہ یہاں سفر سے پہلے ہی اپنے بال آپ نے مطلب کہ وہ صاف کروا دیے تھے تاکہ وہ گر نہ جائے, اس حوالے سے گرنے کا آپ کو اندیشہ تھا, تو ویسے نارملی اگر کوئی اپنا اس طرح پھرا کر یا مشین پھرا کر جاتا تو سر کے بال گرنے کا چانس نارملی کم ہو جاتا ہے.
عورت نہیں پھروائیے,
عورت نہیں. اب یہ جو داڑھی وضو وغیرہ کا جیسے آپ نے فرمایا, تو اگر اس طرح اگر یہ بال وغیرہ کا اس کو اندازہ ایسے کر لے کہ یار اتنا ہوا ہوگا 3,000 روپے دے دو اور اس میں صدقہ فطر ہوگا, تو ہے وہ جو صدقہ ہوگا وہ بھی کھجورے وغیرہ جو بھی حساب کتاب ابھی فرمایا یار اس میں آ گیا ہوگا ایک احتیاطی طور پر, تو کیا یہ آ جائے گا؟
ہوگا ہے نا مسئلہ.
ہاں اس کو نہیں یاد, میں وہ بھی احتیاطی طور پہ کر رہا ہے کہ نہیں میرے گرتے برتے نہیں ہے,
پتہ نہیں غلب ہے سن غالب گمان. یعنی میں نے عرض کیا جیسے کہ میں نے احرام میں سپوز کریں کہ 12 مرتبہ وضو کیا, اب 12 مرتبہ وضو کیا اور پھر میرا حلق ہو گیا اور میں فارغ ہو گیا, تو اب یہ 12 مرتبہ اور مجھے پتا ہے کہ میرے بال جھڑتے ہیں کبھی 2 کبھی 3 کبھی 4 کبھی 6, تو اب میں 12 صدقہ فطر دے دیتا ہوں تو میری تو خلاصی ہو جائے گی. لیکن ہر ایک اس طرح اپنے طور پر غور کر لے, یاد کرے کہ یہ دن میں کتنی بار وضو کرتا ہے. عام طور پہ آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنی بار وضو کرتا ہے, بعض اوقات یہ کہ ایک وضو سے وہ ایک نماز پڑھ لیتا ہے, بعض اوقات یہ کہ اس کو کوئی سا مرض ہوتا ہے پیشاب وغیرہ کا کہ 2 وضو سے نماز پڑھتا ہے, تو اس طرح وہ حساب لگائے. بعض یہ ہوتا ہے کہ زہر کا وضو کر لیا تو عشاء تک چھٹے پڑے عشاء بھی پڑھ لیتا ہے, یہ چاروں نماز پڑھ لیتا ہے ایک وضو سے, یہ بھی ہوتا ہے. تو اس طرح وہ آپ کتنی بار وضو کرتا ہے یا با وضو رہنے کے لیے وہ دن کے مختلف اوقات میں وضو کرتا ہے, تو یہ اس کو آدمی کو عام طور پر پتا ہوتا ہے اس کا کہ کتنی بار وضو کرنا پڑتا ہے, یا غور کرے تو وہ اس کو پا سکتا ہے کہ یار میں اتنی بار دن میں وضو کر لیتا ہوں. اتنے اس طرح وہ کچھ حساب جوڑے, خالی وہ انداز دھند نہ کرے.
حضور صرف وضو ہی نہیں نا, کچھ لوگوں کی تو ویسے بھی داڑھی چھیڑنے کی عادت ہوتی ہے.
ہاں وہ تو
اب وہ وضو سے ہی بال نہیں جھڑیں گے نا, ویسے بھی جھڑیں گے.
یہ تو عادت یہ بہت ہوتی ہے, اور یہ خالی میرے بولنے سے نکلے گی نہیں, یہ عادت نہ ڈالیں. بیٹھے بیٹھے یوں کر رہے ہیں آپ,
دانت سے کاٹ رہے ہوتے ہیں بال.
ہاں کوئی احرام کے علاوہ اگر یوں کوئی کر رہا ہے اس پر کوئی حکم نہیں ہے, لیکن اگر نماز میں یوں کرے گا نا تو اسی کو داڑھی سے کھیلنا بولتے ہیں. داڑھی سے بالوں سے یا بدن سے نماز میں کھیلنا مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی یہ ناجائز و گناہ ہوتا ہے. تو اب یہ عام حالات میں ہم کھیلتے رہیں گے نا تو کبھی نماز میں بھی کھیلنا شروع کر دیں گے آپ, تو اس لیے وہ اس کی عادت نکالیں گے. ویسے یہ کام ہے تو فضول, اس سے آپ کا داڑھی بھی کمزور ہوگی, بال کی جڑیں بھی ہلتی رہیں گی تو ظاہر ہے کہ لوز ہوں گی, بال نکل آئیں گے. منہ میں ڈالتے رہتے ہیں, منہ میں ڈالنا تو ویسے ہی ہے نادانی ہے, داڑھی جراثیم بھی اظہار, گرد غبار جراثیم, منہ کا لواب تھوک غذا منہ میں ڈالیں گے تو جراثیم پیٹ میں جائیں گے, بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں. اس لیے مطلب یہ کہ داڑھی ناخن کھاتے رہتے ہیں, کرتے عادت ہے, 100 بار بولو عادت جاتی نہیں ہے. الگ اس سے خطرہ ہے کہ سفید داغ ہو جائے.
احرام میں تو ناخن کاٹ بھی نہیں سکتے.
جی صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ. یہ کہتے خودکشی کرنا حرام ہے, لیکن جو لوگ ایسا کرنے پر مجبور کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟
مجبور کیا, ایسا مجبور کیا کہ میں تم کو گولی مارتا ہوں اور اس چلا دی مار دیا, تو یہ خودکشی تو نہ کہلائی.
شاید سوال کرنے والے کی مراد یہ ہو کہ مثال کے طور پر جیسے کہ کوئی مقروض ہے تو قرض مانگنے والا اس کو اتنا تنگ کرے اتنا تنگ کرے اتنا تنگ کرے, یا کوئی مطلب کہ کسی کے ہاتھ میں کسی کی کمزوری آ گئی ہے اور وہ اس کو بلیک میل کرنے کے ساتھ ساتھ اتنا تنگ کرے کہ اس کے پاس اب یا تو اپنی عزت بچانے کا یا خودکشی کرنے کا راستہ ہو. تو شاید ہو سکتا ہے سوال کرنے والے کی یہ مرادوں کو جو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس بظاہر اس کا کوئی راستہ نہیں رہتا, تو کیا میں مجبور کرنے والوں پر بھی کوئی شرعی حکم لگے گا؟
اب اگر کسی نے قرضہ دیا تو تقاضا تو کر سکتا ہے, اب نرمی کرنی چاہیے, یہ اس کے لیے افضل ہے. اور اس اگر وہ بےچارا کمزور ہے تو اس کو مہلت دے, یہ اخلاقیات میں سے یہ ہے, ورنہ اپنا حق تو مانگنے کا حق رکھتا ہے. مگر یہ کہ تقاضا کرنے میں مطالبہ کرنے میں شریعت کی حد نہ توڑے.
تنگ دست کو مہلت دینا واجب ہے.
اچھا تنگ دست کو مہلت نہیں, وہ نہیں دے سکتا, اس کی پوزیشن نہیں ہے, تو واجب ہے کہ اس کو مہلت دے, مہلت چلو اتنے عرصے میں دے دو اتنے عرصے میں دے دو, اس کو ایسا مجبور نہ کر دے کہ بیچارہ واقعی بعض اوقات تو قرض خواہ جو ہے اس کو مار دیتے ہوں گے, بعض اوقات خودکشی کرتے ہوں گے, بعض اوقات اگلے کو صاف کر دیتے ہوں گے غصے میں آگے, تو یہ دونوں صورتیں ہی غلط ہیں. تو بہرحال یہ قرضوں سے تنگ آ کر قرض دار کی سختیوں سے دل برداشت ہو کر بھی خودکشی حلال نہیں ہو جائے گی, حرام رہے گی.
کب تک مہلت دیں؟ وہ دے ہی نہیں رہا, وہ تنگ دست ہے, اس کو کہتے ہیں تم کسی اور سے قرض لو لیکن ہمارا قرض تو ادا کرو نا.
اور کسی کو یعنی کہ دوسرے کو پھنسا لو, یہ مشورہ بھی نہ دیا جائے. ہاں گھر کا ایسا کوئی فرد ہے جس سے یہ لے اور مطلب کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے, اگر نہیں بھی دے گا تو ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے تو چلو مشورہ دے, امی سے لے کر دے دو, بڑے بھائی سے لے کر دے دو, اس کے بعد بہت پیسہ ہے میرے کو دے دو, وہ ایک الگ بات ہے. اور جیسی اب صورت وہاں, لیکن مہلت تو دے, اب مہلت کی کوئی مدت تو نہیں ہے نا.
خوشحالی تھا کہ فراز رت اللہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کو خوشحالی تک اس کی مہلت دینا واجب ہے.
جب تک دینے کے قابل نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کو مہلت دے. اب اس کے لیے ہفتہ بھی ہو سکتا ہے, مہینہ بھی ہو سکتا ہے, سال بھر بھی ہو سکتا ہے نا, کوئی اس کی ذرا لمٹ نہیں ہے.
جو دنیا میں زوجہ ہے یا جو دنیا میں زوجہ ہیں وہ جنت میں کیسے حاصل ہوں گی؟
اگر میاں بیوی ایمان پر رخصت ہوئے تو یہ دونوں ساتھ رہیں گے جنت میں. اگر ایک معاذ اللہ ایمان پر رخصت نہیں ہوا تو پھر یہ کہ جہنم میں تو شادیاں ہوں گی نہیں, ساتھ بھی نہیں رہیں گے اس معاملے میں. تو اب یہ کہ جیسے کہ عورت گئی جنت میں, مرد معاذ اللہ دوزخ میں گیا, تو اب اس عورت کے لیے یہ کہ وہ کسی اور مرد کے نکاح میں دے دی جائے گی, وہاں رنج اور صدمہ نہیں ہوگا کہ میرا یہ شوہر مجھ سے بچھڑ گیا, مجھے بڑا پیار تھا, کیونکہ جنت میں کوئی غم نہیں ہے, صدمہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج ہمارے یہاں مدنی مذاکرے میں 4 جامعات المدینہ کی بھی شرکت, نمبر 1 مرکزی جامعات المدینہ فیضان مدینہ, نمبر 2 فیضان عثمان غنی گلستان جوہر, نمبر 3 فیضان غوث اعظم مشتاق ٹاؤن, نمبر 4 فیضان بغداد کورنگی ڈھائی. ماشاءاللہ ان چاروں جامعات المدینہ کے طلباء کرام کو خوش آمدید. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ نے مدنی مذاکرے کا ایک رسالہ بھی شائع کیا ہے، سارے گھر والے نیک کیسے بنیں؟ یہ سوالات کے جوابات جو ہم نے مدنی مذاکرے میں سنے الحمدللہ اس کے متعلق اور دیگر دلچسپ سوال جواب اس میں شامل ہیں. اس کا ہدیہ 15 روپے. اور اسی کے ساتھ فیضان ریاض الصالحین، یہ بڑی پیاری کتاب ہے، اس کی تیسری جلد جو ہے پارٹ نمبر 3 یہ الحمدللہ شائع ہو چکی ہے، 435 روپے اس کا، 435 روپیز اس کا ہدیہ ہے. امیر السنت سے عرض ہے کہ کل ایک حادثہ ہوا ہے، حیدرآباد سے واپسی پر باب المدینہ کا ایک علاقہ ہے ملیر اطراف میمن گوٹ، تو اس کے ایک ہی خاندان کے بھی اس میں کچھ افراد تھے، تو ایک گاڑی میں یہ لوگ آ رہے تھے تو ٹرک سے حادثہ ہوا، 8 افراد کا انتقال ہو گیا جس میں غالباً 6 ایک ہی گھر کے ہیں اور ایک زخمی بھی ہیں، تو ان کے لیے بھی آج دعا کیجیے گا. اہل محبت تھے یہ 8 افراد، داؤد صاحب سے بڑی محبت فرماتے تھے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو مجھے اپنے اعمال ایصال کرے ثواب اس کا، ان سب پر اپنے فضل و کرم سے اجر عطا فرمائیے. سارا اجر و ثواب جناب رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما، جمیع انبیاء کرام مرسلین صحابہ و تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام مفسرین محدثین تمام مسلمات و مسلمین مؤمنات و مؤمنین خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان و سیران کربلا جمیع اہل بیت طہر امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز امام غسالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ، فضل اللہ فاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین کو اس کا ثواب عطا فرما، بالخصوص میمن کوٹ میں جو حادثہ ہوا اور جس میں 8 افراد وفات پا گئے، ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا، جو زخمی ہیں بےچارے عروب صحت ہو جائیں، جو فوت ہو گئے اللہ، یا اللہ ان سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما، ان کے تمام پسماندگان کو، سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر عزیز جسیل مرحمت طور پر میں تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں، خصوصاً حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی اس کا ثواب پہنچا کہ ان کا عرس بتا رہے ہیں کہ جاری ہے. یا اللہ ہم سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، الہ العالمین ہمیں نیک بنا، پرہیزگار بنا، عاشق رسول بنا، قوم مدینہ عطا فرما، ہجر نبی میں بہنے والی آنکھیں نصیب فرما، الہ العالمین بار بار حج مبرور کی سعادت نصیب فرما، جنہوں نے حج کیا مقبول کر، جو باقی ہے ابھی تک نہیں کیا اے اللہ ان کو بھی یہ سعادت عطا فرما، سب کا حج مقبول مبرور ہو، مدینہ پاک کی بار بار حاضریاں نصیب ہوں، یا اللہ جو بیمار ہیں صحت یاب ہوں، قرض دار بارے قرض سے سبک دوش ہوں، اے اللہ جن کے قرضے پھنسے ہیں ان کو حقوق مل جائے، جو بے جا مقدموں میں گھرے ہیں اس سے نجات ملے، جو مظلوم قیدی ہیں ان کو آزادی ملے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا ہو، جن کی اولاد تابع سرکش ہے ان کو تابع فرمان کر دے، الہ العالمین ہم سب کو پکا نمازی بنا، با جماعت نمازیں پڑھنے والا بنا، سجدوں کی لذتیں نصیب فرما، نمازوں میں خشوع خضوع نصیب فرما، حسن اخلاق کی نعمت عطا فرما، اخلاص کی نعمت عطا فرما، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت ہو، عالم اسلام پر رحم و کرم ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی جنبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
المدينة تاج دار تجھے اہل جانے جانا سلام کہتے ہیں.
والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
فیضان مدنی مذاکرہ فیضان عطار مرشدی عطار پر مرشد کی آل پر
بولا Oh, دل پر مدینے اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے ہے شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔